أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Come on. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیسی ہیں سسٹرز آپ سب؟ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ، اور کلاس کے انتظار میں ہوں گے یقیناً. جی، کیسا گزرا آپ کا ویک؟ اور یہ بتائیے کہ کیسی چل رہی ہیں آپ کی کلاسز؟ خوش ہیں اور ساتھ ساتھ ریویژن کر رہے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی، کیونکہ گرامر بھی ہے، تجوید بھی ہے، اور سبحان اللہ ہم احادیث بھی پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری. جی، اور یہ بتائیے کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ اچھا لگ رہا ہے؟ ڈیفیکلٹ تو نہیں لگ رہا دو دو دن آنا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ جب ہم یہ سارا کام کیوں کر رہے ہیں، کیوں آتے ہیں پڑھنے، نہیں لگ رہا نا؟ الحمدللہ سبحان اللہ، ایزی ہو گیا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. اور ہم کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں، ہے نا؟ کیونکہ جتنی زیادہ جب ہم سیکھ رہے ہیں چیزیں، اور یہ کیوں ہم کر رہے ہیں لائک تجوید کو سیکھنے کی کوشش، گرامر تاکہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ سکیں، گرامر اس لیے پڑھ رہے ہیں، تجوید اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ تاکہ ہم صحیح طریقے سے پڑھ سکیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، ہے نا؟ اور پھر اپنی نمازوں کو درست کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو یہ سارے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی محبت میں نا. اور جب ہی آپ کو آسان لگ رہے ہیں، ہے نا، کیونکہ اللہ کی محبت ہے دل میں، جب ہی تو اس کی کتاب کی محبت بھی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں یہ محبت ڈالی اور ہمیں اس راستے کی طرف لے کر آئے. اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس راستے میں محنت بہت زیادہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ ریزلٹس کی پرواہ نہیں، لیکن محنت بہت کرنی ہے. بالکل، جب ہم محنت کریں گے، ڈٹرمینیشن کے ساتھ جمے رہیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ راستہ آسان ہو جائے گا، رائٹ؟ اور پھر علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں، اس کا کیا لیول ہونا چاہیے؟ مطلب کیسے پتا چلے کہ آپ علم والے لوگ ہیں یا آپ وہ لوگ ہیں جو دین سیکھنے والے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیت کا اجر دیں گے، بالکل ٹھیک ہے. کیا ہونا چاہیے؟ کیا آور بیہیویئرز، بالکل، کہ علم کی بلندی کیا ہے؟ کہ وہ ہمارے کردار سے ظاہر ہوتی ہے، رائٹ؟ یعنی ایک تو علم وہ ہے نا جو بس زبان پر رہتا ہے، ہم نے علم حاصل کیا، احادیث پڑھ لی، جان لیا کہ اچھا یہ یوں ہے، یہ ایسے ہے، رائٹ؟ اور وہ بس زبانی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہے نا؟ کہ زبانی علم کا تو کوئی فائدہ نہیں. لیکن وہ علم اصل میں کیا ہے، یا بلند ترین کون سا علم ہے؟ جو ہمارے کردار سے ظاہر ہو جاتا ہے، جو کہ ہمارے بیہیویئر میں نظر آ رہا ہے. تو اس کی اب ہم نے کوشش کرنی ہے، بالکل، مینرز، عمل اینڈ بیہیویئر، احسن درجے کا کردار اپنانے کی کوشش کرنی ہے، بے شک، بالکل، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب اپنے اوپر چیک بھی رکھیں گے. تو چلیے انشاءاللہ آپ کی پہلے اٹینڈنس لیتے ہیں، پھر کلاس کا باقاعدہ آغاز کریں گے. ریڈی ہو جائیے، اپنی نیتوں کو درست کیجئے کہ اللہ رب العزت کی خاطر یہاں موجود ہیں، اور اسی نیت کے ساتھ لبیک ٹائپ کیجئے گا کہ انشاءاللہ تعالی ہماری اٹینڈنس آسمانوں پہ بھی لگ رہی ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظمہ فضل، میمونہ پروین، بشرا احمد، رابعہ اختر، سبیہ خان، شازیہ عامر، اینی سلیم، فضا فرحان، زرینہ محمد، سلمہ شیخ، نبیلہ عامر، فائقہ احمد، عظمہ طاہر، شمائلہ ارشد، یاسمین اقبال، زہرا ترابی، شہناز فاطمہ، قرۃ العین اقبال، انیس فاطمہ، سائمہ خان، جویریہ تزین، سیما خالد، مسعودہ حسین، ارم گلزار، عالیہ صابر، تنویر جہاں، نرگس رحمان، فرزانہ چودھری، نجمہ سلیم، رخشندہ عزیز، رابعہ عزیز، انسائمہ قرنی. جی، اگر کسی کی اٹینڈنس رہ گئی ہو تو وہ پلیز ابھی مارک کر دیجیے. ان شاء اللہ تعالیٰ دعا کے ساتھ پھر ہم اسٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. امين الله امين. ان شاء الله تعالى تجوید کے لیے ریڈی ہو جائیے. ہمارا نیکسٹ سیشن تجوید کا ہے. سسٹر ہنا، اگر آپ روم میں موجود ہیں تو پلیز ہینڈ ریز کیجئے. جی، لاسٹ ٹائم الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ سسٹر ہنا موجود ہیں تو ہم تجوید سٹارٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. اوکے تھوڑا سا لاسٹ کر کے ہم نے کیا کیا پڑھا تھا, اور پھر اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ اس کو ٹائپ کر لیجئے, پھر ہم آج کا لیسن انشاءاللہ شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کے آغاز میں آپ کو کن مینرز کا خیال رکھنا ضروری ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا استعاذہ پڑھنا ضروری ہے, سورہ کے آغاز سے پہلے بسملہ پڑھنا ضروری ہے, اور اس کو پڑھنے کے چار ممکن جائز طریقے ہیں. پڑھتے پڑھتے ایک سورہ کو ختم کر کے دوسری سورہ کو اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو بیچ میں بسملہ کو پڑھنا ضروری ہے, اور اس کے پڑھنے کے چار پاسبل طریقے ہیں, مگر ان میں سے جائز صرف تین ہیں. ایک طریقے سے پڑھنا درست نہیں ہے, وہ غیر جائز ہے. پھر ہم لوگوں نے سورۃ التوبہ اور الانفال اور التوبہ کو ملانے کے مختلف طریقے دیکھے. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم شروع میں تھوڑا سا دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے اندر کس طرح کی غلطیاں کی جاتی ہیں, تاکہ جب ہم آگے پڑھیں تو ایک تو ہم ان غلطیوں کے سیکونس کے ساتھ پڑھیں گے, اور دوسرا یہ کہ آپ کے مائنڈ میں ہو کہ کون سی غلطی کس سیویئر لیول کی ہے, تاکہ ہم اس کو درست کرنے کی اتنی ہی ممکن کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاوت کے اندر جو غلطیاں کی جاتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں لحن, لام حانون. لحن دو طرح کی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے لحن جلی, بلکہ اس کو اس طرح سے بھی پرناؤنس کیا جاتا ہے لحن جلی ظاہر. اور دوسری جو مسٹیک ہے وہ ہے لحن خفی, لحن خفی مستتر. یعنی جلی ظاہر, بہت زیادہ پرومیننٹ قسم کی مسٹیکس. جو لحن جلی ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ وہ بہت زیادہ واضح ہوتی ہیں, بہت دیر ہوتی ہیں. دوسرا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میجورٹی ٹائمنگز میں وہ قرآن پاک کے میننگ کو انکانشیسلی چینج کری ہوتی ہیں. یعنی آپ تو انٹینشنلی تو اس چیز کو نہیں تبدیل کر رہے ہوتے, لیکن چونکہ وہ ایسی غلطی ہے کہ وہ قرآن پاک کے معنی کے اندر چینج لے کر آ رہی ہوتی ہے. لحن خفی جو ہیں وہ ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں جو کہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں, اور ان مسٹیکس کو ایکچولی اسٹوڈنٹ کی ریڈنگ کے اندر جاننے کے لیے, پہچاننے کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے استاد کی ایکسپرٹیز بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی ایک عام تجوید کا جو ٹیچر ہے وہ لحن خفی کو بہت آرام سے چیک کر سکتا ہے, اور جو لوگ لحن جلی کو بہت آرام سے چیک کر سکتا ہے, لیکن لحن خفی جو ہے وہ ایک استاد کی ایکسپرٹیز ڈیمانڈ کری ہوتی ہے. لحن جلی جو لوگ یعنی پڑھانے کا شوق رکھتے ہیں لیکن وہ لحن جلی کو بھی ریکگنائز نہیں کر پاتے, انہیں تھوڑا سا اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے کہ جب تک ان کی ریکگنیشن جلی میں اسٹرانگ نہیں ہوتی وہ اپنی لسننگ ابلیٹی امپروو کریں. یعنی کسی ایسی کلاس کو جوائن کریں جس میں آلریڈی اسٹوڈنٹ سناتے ہوں اور استاد ان کی غلطیاں نکال رہے ہیں, تاکہ ان کے جو آڈیبلٹی ہے وہ اسٹرانگ ہو کہ کس طرح کی آواز میں کس طرح کی غلطی ہے. ٹھیک ہے, پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لحن جلی اور خفی کے اندر کون کون سی مسٹیکس آتی ہیں, تو سب سے پہلے ہم لحن جلی کو ڈسکس کرتے. لحن جلی کے اندر مخرج کی مسٹیکس انکلوڈڈ ہیں. بہت سارے ایسے حروف ہیں جنہیں ہم اردو میں سیم پروناؤنس کرتے ہیں, جیسے پا قاف كاف سا سين ذال زا ان ضا ان تین حروف کو ہم اردو میں ایک جیسا پروناؤنس کرے ہوتے ہیں. تو خاص طور پر جب انڈو پاک کے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے لیے ان حروف کی ادائیگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. ہا ہا ہو گیا, یعنی وہ ان لیٹرز کے اندر ڈسٹنکشن نہیں کر سکتے. اور پھر اس کو لائک اردو پڑھے ہوتے ہیں اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت دفعہ یہ جو ورڈز ہیں اگر ان کے اندر اس طرح کے مخرج کا چینج ہو تو یہ معنی کے اندر چینج لے آتا ہے. جیسے فار ایگزامپل قلب کو اگر قلب پڑھا جائے تو قلب کا مطلب ہوتا ہے ہارٹ, دل, جبکہ قلب از این اینیمل, ڈاگ. اسی طرح سے بہت سارے ایسے حروف ہیں جن کو اگر آپ مخرج سے درست نہیں ادا کرے تو ان کا میننگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو مخرج کی پرفیکشن بہت ضروری ہے. پھر جو بیسک لینتھس ہوتی ہیں, یعنی کون سے لیٹر کو ون حرکہ پڑھنا ہے اور کون سے لیٹر کو ٹو حرکات پڑھنا ہے, جو بڑی مدود ہے وہ خوبصورتی کے اندر تو کمی بیشی کرتی ہیں مگر معنی کے اندر نہیں. ون اور ٹو اگر مکس ہو جائیں تو یہ معنی کے اندر بھی چینج کرتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل وہ دعا ہے نا, جب ہم سواری کے اوپر سوار ہوں تو ہمیں حکم ہے کہ ہم پڑھیں سبحان الذی سخر وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو یہ ورڈ آتے نا وانا الی ربنا لمنقلبون, اگر اس لمنقلبون کو کوئی لامنقلبون پڑھے تو یہ بالکل میننگ اس کا اپوزٹ ہو جائے گا, یعنی لام کو سٹریچ کرنے سے میننگ جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. جیسے لَيَبْلُوَنَّكُمْ لَيَبْلُوَنَّكُمْ, یہاں پر جو لام فتحہ والا ہے وہ میننگ دیتا ہے ضرور بضرور, یعنی ایک تو نون تشدید آ گیا, دوسرا لام فتحہ والا جو ہے وہ ایک ایمفسس کا میننگ دے رہا ہے کہ ایسا کام ضرور ہوگا, یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائیں گے. لیکن اگر آپ اس کو کہتے ہیں نا لَيَبْلُوَنَّكُمْ, اس کا مطلب ہے کہ ضرور بس ضرور تمہیں نہیں آزمایا جائے گا. تو اس طرح کی جو ون حرکہ اور ٹو حرکات کی مسٹیکس ہیں یہ بھی معنی کو چینج کر دیتی ہیں. تو سیکنڈ لیول سیکنڈ نمبر کے اوپر جو آپ کی مسٹیکس ہیں وہ ون حرکہ اور ٹو حرکات کی ہیں, کہ جو لیٹر ون حرکہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اسے کھینچ کے نہ پڑھیں, جو ٹو حرکات ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو آپ شارٹ کر کے نہ پڑھیں. ٹھیک ہے, تو لہن جلی کے اندر یہ مسٹیکس بھی آ جاتی ہیں. پھر اسی طرح سے عام کامن فتحہ کو چینج کر دینا کسرہ یا ضمہ کے ساتھ, یعنی آپ کے پاس لیٹر احادہ لکھا ہے لیکن آپ اسے احادہ پڑھے ہیں, یا پھر قل اللہ یا قل اللہ لکھا ہے اور آپ اسے پڑھے ہیں قل اللہ, یعنی حرکہ کو چینج کر دینا, یہ بھی لہن جلی ہے. پھر اسی طرح سے لیٹر اٹسلف چینج کر دیا جائے, یعنی فار ایگزامپل لیٹر لکھا ہوا ہے با, اس کو نون پڑھا جائے. بہت جو بگنرز ہوتے ہیں نا, بہت بگنرز جو قرآن پاک کی ریڈنگ کو جسٹ ابھی سٹارٹ کرتے ہیں, وہ بہت سارے سملر لیٹرز کے اندر مکس اپ ہو رہے ہوتے ہیں, با نون کے اندر مکس ہوتے ہیں, یا اگر وہ جیم ہا خا کے اندر اس کی ریکگنیشن میں ان کا تھوڑا ایک مائنڈ پروسیس چلتا ہے پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ کون سا لیٹر ہے. تو یہ جو لیٹر کی چینجز ہے یہ بھی لہن جلی کے اندر آتی ہیں, حرکات کی چینجز لہن جلی کے اندر آتی ہیں. پھر اسی طرح سے ساکن کو حرکہ کے ساتھ پڑھ دینا اور حرکہ کو ساکن, یہ بھی لہن جلی ہے. جیسے الحمدو کو الحمدو پڑھ دینا, الحمدو کر کے پڑھ دینا, یا جیسے اگر ایک ورڈ ہے وہ حرکہ کے ساتھ ہے اور اسے سکون دے دیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ والی مسٹیکس جو ہیں یہ بھی لہن جلی ہے. پھر اسی طرح سے تشدید کا جو سمبل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لیٹر کو ٹو ٹائمز پڑھیں. اس اس لیٹر کو اگر آپ ٹو ٹائمز پڑھنے کی بجائے صرف ایک دفعہ پڑھے ہیں تو یہ بھی لیٹر کو اومٹ کرنا ہے، نہیں لیٹر کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں آپ، یہ غلطی بھی لہن جلی کے اندر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن، ہر رحمان، اگر آپ اسے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن ہر رحمان، تو یہ ہی را زیادہ لگ رہا ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس کو تشدید کے ساتھ بولیں. جو اس کی غلطی ہے وہ یہ کہ آپ را کو ٹو ٹائمز پروناؤنس نہیں کر پا رہے. جس طرح سے ولدالین، اٹس اے ویری کامن ایرر کہ ولدالین کو ولدالین پڑھا جائے، وہ لام کی تشدید مس ہونے سے کیا ہوا، لام آپ کا ایک پورا لیٹر ڈیلیٹ ہو گیا. تو یہ جو غلطی ہے یہ بھی جلی کے اندر آتی ہے. عموماً ہم لوگ جو تھوڑا بہت قرآن پاک کو ریڈ کرنا جانتے ہیں یا ایک ٹائم سے اس کو پڑھے ہوتے ہیں، ہمارے اندر جو زیادہ غلطی پائی جاتی ہے وہ فرسٹ ٹو ٹائپس کی ہیں. مخرج کی غلطی زیادہ ہوتی ہے اور مدود کی غلطی زیادہ ہوتی ہے، جو بیسک ون اور ٹو حرکات والی مدود ہیں. اس لیے انشاءاللہ جب ہم اپنی پریکٹیکل تجوید کے اندر سٹیپ کریں گے تو اس میں سب سے پہلے جو ہم چیز پڑھیں گے وہ مخارج ہی کی پرفیکشن ہے، اور اس کے بعد تمام لینتھس کی پرفیکشن. تو یہ چیز آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ یہ دو ایسی مسٹیکس ہیں جس کے اوپر ہماری ایک کانشیس اور ایک ریگولر ایفرٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پھر اگر ہم لحن خفی کے اندر آ جائیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت چھپی ہوئی مسٹیکس ہوتی ہیں، زیادہ تر تجوید کے ایسے احکامات سے تعلق رکھتی ہیں جو کہ خوبصورتی کے لیے ہیں، جو لنگوسٹک بیوٹی ہے اس سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں، معنی پہ اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی. ایک قرآن پاک پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ ان غلطیوں سے بھی بچنے کی حت الامکان کوشش کرے. ان غلطیوں کو جو لحن خفی ہیں ان کو اسکالرز دو لیولز میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ایک فرسٹ لیول اور ایک سیکنڈ لیول. جو فرسٹ لیول ہوتا ہے وہ پھر پرومیننٹ ہوتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ ہڈن ہے، اور پھر اس میں ٹیچر کی ایکسپرٹیز آ جاتی ہیں. اگر آپ تجوید کا تھوڑا بہت بھی علم رکھتے ہیں تو آپ لحن خفی لیول ون کی ریکگنیشن بہت آرام سے کر سکتے ہیں، اور لحن خفی لیول ٹو کی جو ریکگنیشن ہے اس میں اگین ایک استاد کی بہت زیادہ آڈیبلٹی کی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو لحن خفی لیول ون کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جو مسٹیکس ہیں وہ یہ کہ آپ ادغام سکپ کر دیں. جیسے فار ایگزامپل میں یا علم ہے اور آپ اسے پڑھیں من یا علم، من یا علم. اب یہ ایسی مسٹیک ہے جو کہ نون کے ایک حکم کی مسٹیک ہے، نون کو ایک بولنے کے سٹائل کی مسٹیک ہے، تو اس کو ہم لحن خفی کے اندر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے اخفا کو مس کر دینا، ان کنتم، اس کو اگر پڑھا جائے ان کنتم، یہ مس کر دینا. غنہ کے ٹائم کو پورا نہ کرنا، ان الذین، اس کو پڑھا جائے ان الذین. غنہ کے ٹائم کی صحیح ادائیگی نہ ہو، یا جو لمبی مد ہوتی ہے، آپ کو انشاءاللہ آگے ہم جا کے اس کے نام اور ہر مد کی اپنی ایک لینتھ ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن آپ سب کو پتہ ہے اس کے اوپر ایک سمبل بنا ہوا ہوتا ہے، الف کے اوپر عموماً، واو کے اوپر، یا کے اوپر ایک سمبل کا، ایک سمبل ہوتا ہے مد کا سمبل. تو اس بڑی مد کو اگر شارٹ کیا جائے، یعنی اگر آپ فور حرکہ پڑھے ہیں اور آپ اس کو ٹو پڑھ دیتے ہیں، جیسے بنزل، اگر آپ اس کو پڑھ دیں بیما انزل، تو یہ لحن خفی لیول ون میں آ جائے گی. تو یہ جو مسٹیکس ہیں، یہ کون سے مسٹیکس ہیں؟ یہ لحن خفی لیول ون کی مسٹیکس ہیں. پھر اسی طرح سے اگر ہم لحن، اس کے اندر ایک اور چیز آتی ہے، لحن خفی لیول ون کے اندر آتا ہے ردم کو برقرار نہ رکھنا، یعنی آپ کی ریڈنگ میں ردم نہیں ہے. ردم نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ انشاءاللہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ آپ جو لینتھ ایک مت کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ کو وہ اپنی پوری ریڈنگ کے اندر وہ لینتھ سیم رکھنی پڑتی ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں جیسے ہم اسٹاپ کرتے ہیں تو مے بی آپ لوگ فیملیئر ہوں کہ ہم مد کرتے ہیں جو اس کو عارض سکون کہتے ہیں, مد العارض للسکون کہتے ہیں. اس میں آپ کے پاس 2-4-6 کی چوائس ہوتی ہے. اگر آپ نے فرسٹ ہینڈ اس کو 2 سے اسٹارٹ لیا تو یو شوڈ ہیو ٹو کیپ اٹ 2 ان یور 1 سٹنگ ریڈنگ. آپ اسے چینج نہیں کر سکتے. اگر آپ نے 4 سے اسٹارٹ کیا تو آپ اس کو 4 رکھیں گے, اگر آپ نے 6 سے اسٹارٹ لیا تو آپ اسے 6 رکھیں گے. آپ اسے چینج نہیں کر سکتے. یہ ہوتے ردمیٹک ریڈنگ, یعنی آپ کی جو ریڈنگ ہے وہ ایک ردم کے ساتھ چل رہی ہے. اگر آپ اسے کبھی 2 کرے ہیں, کبھی 4 کرے ہیں, کبھی 6 کرے ہیں, تو اس کے اندر سے جو ایکسٹریم بیوٹی ہے نا وہ نکل جاتی ہے. تو یہ بھی غلطی. ادغام, غنہ, مد اینڈ فورتھ ریپیٹ کر دیں. جی, ادغام کا اسکپ کرنا, اخفا کا اسکپ کرنا, غنہ کی ٹائمنگز کا دھیان نہ رکھنا, بڑی مد کی لینتھ کا خیال نہ رکھنا, اور جو لاسٹ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ کی ریڈنگ کے اندر ردم کا نہ ہونا, یعنی اگر آپ ایک مد کو 2 کر رہے ہیں تو آپ اس کو پوری سٹنگ کے اندر 2 کریں, اور آپ اسے چینج نہیں کر سکتے. اگر آپ اسے مسلسل چینج کر رہے ہیں, کبھی 2 کر رہے ہیں, کبھی 4 کر رہے ہیں, کبھی 6 کر رہے ہیں, تو آپ کی ریڈنگ کے اندر ردم نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, اوکے. پھر اس کے بعد جو آپ کے پاس آ جاتا ہے لحن خفی لیول 2, یہ بہت ہی زیادہ چھپی ہوئی مسٹیکس ہوتی ہیں. یہ زیادہ تر صفات سے تعلق رکھتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم ورڈ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن, اب جو لیٹر ہا ہے اس کے اندر ہوا کی آواز آنی چاہیے, یعنی ہمس ہونی چاہیے, ایئر بلو ہونی چاہیے, رننگ آف ایئر ہونی چاہیے. اگر آپ اس کو یوں پڑھیں بسم اللہ الرحمن اور آپ اس میں ایئر بلو نہیں کرتے, تو یہ جو ہا کا ایرر ہے یہ لحن خفی لیول 2 میں آ جاتا ہے. یعنی بسم اللہ الرحمن کو بسم اللہ الرحمن یوں پڑھنا, صحیح, بغیر ہمز کے ہا کو ادا کرنا. پھر جتنی بھی صفات کی مسٹیک ہیں وہ سب جو ہے وہ خفی کے اندر ہی آتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل را کے اندر ایکسیسو ٹرلنگ کر دی جائے, بہت زیادہ آپ را کو رول کرے ہیں, یہ غلطی بھی لحن خفی لیول 2 میں آتی ہے. یا لیٹر کو انف ہیوی نہ کرنا, جیسے الصابرین کو الصابرین, سا سا ابھی ہیوی تو ہے بٹ اٹس ناٹ انف ہیوی. ٹھیک ہے, اس طرح سے پڑھنا. تو جو صفات کے ایررز ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں, پلس اتمام حرکہ کے جو ایررز ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. اتمام حرکہ کیا ہوتا ہے تجوید میں, یہ والا جو ٹاپک ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کی ریڈنگ کو بہت زیادہ بیوٹی دیتا ہے. فتحہ کی سانگ ہوتی ہے بالکل سٹریٹ آ کر کے, کسرہ کی سانگ ہوتی ہے ای کر کے, اور دمہ کی سانگ ہوتی ہے او کر کے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ غمہ کو پڑھتے ہیں لیٹس سے علیکم ورڈ ہے اور آپ اسے پڑھتے ہیں علیکم کوم کر کے, تو یہ ساؤنڈ جو ہے کوم از ناٹ اے پرفیکٹ ساؤنڈ آف غمہ. علیکو پورا سرکل او ساؤنڈ, پھر پل بیک یور لپس اور ہٹ دا میم علیکم. اسی طرح سے علیہم تو علیہم پڑھنا, ہے کر کے پڑھنا, یہ جو ہے یہ اس لحن خفی لیول 2 میں آ جاتی ہے. اس میں ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ ہم نا جب یہ آپ مسٹیک سن رہے ہوں گے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بہت مجہول سا سٹائل ہے, ایٹ لیسٹ ہم ایسا نہیں کرتے نا. ایسا نہیں ہے, یہ بہت زیادہ کامن ایرر ہے. ایک مجہول سٹائل ہوتا ہے الحمدللہ رب ال, وہ والا سٹائل الحمدللہ ہم وہ نہیں کرتے, لیکن یہ جو سٹائل ہوتا ہے نا یہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کی ریڈنگ کے اندر ایڈ ہے. اور یہ بہت زیادہ اسٹوڈینٹس کے, اگر میں یہ کہوں 99.9% اسٹوڈینٹس کی ریڈنگ کے اندر یہ نیچرلی ایڈ ہوتا ہے تو یہ چیز درست نہیں ہوگی, کیونکہ ہم اردو میں دمہ فتحہ کسرہ والی جو ساؤنڈز ہیں ہم اردو میں بھی یہی سمبلز بولتے ہیں، صرف ہم رائٹنگ میں لگاتے نہیں ہیں. ہماری جو یہ سمبلز ہیں یہ کم ہیں، مطلب ہم ان کو پوری طرح سے پرفیکٹ نہیں کرتے. عربک لینگویج میں ان کو بہت پرفیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے یا ایوہ الذین، تو اس کو بہت زیادہ لوگ پڑھتے ہیں یا ایوہ یو ایوہ الذین، یعنی دو جگہ کے اوپر آر آر آ رہا ہے، یا ایو اور حلذین، حل بھی نہیں اور ایو بھی نہیں، یا ایوہ الذین یا ایوہ الذین. یعنی یہ جو حرکہ کا اتمام ہے اگر یہ انکمپلیٹ ہو رہا ہے تو یہ لحن خفی لیول 2 میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہماری مسٹیکس تھی جو قرآن پاک کے دوران میں، قرآن پاک کی ریڈنگ کے دوران ہم کرتے ہیں. اور انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم فرسٹ 2 چیپٹرز جو ہیں وہ لحن جلی کے ڈسکس کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہم نے لحن خفی لیول 1 دیکھا اس کو ہم نے 3rd نمبر پہ رکھا ہوا ہے. یعنی نون ساکن کے تمام رولز، میم ساکن کے، غنہ کے رینکس، یہ سب چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوں گی. اور پھر انشاءاللہ آخر میں جو 3rd چیپٹر کا لاسٹ ہمارا پورشن ہوگا وہ یہی اتمام حرکہ سے ہوگا، یعنی لحن خفی لیول 2 کے ساتھ ہم اس کو ختم کریں گے بک کو، اور پھر انشاءاللہ صفات وغیرہ. تو یعنی اس سیکونس کے ساتھ ہم چلیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں مختلف طرح کی باتیں آ رہی ہوں. ایک تو یہ کہ اوف ہم تو بہت زیادہ مسٹیکس کرتے ہیں ریڈنگ کے دوران، اور کیا اب ہمیں کیا ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈینٹس جب یہ والا چیپٹر یا ٹاپک پڑھتے ہیں تو پھر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنی ریڈنگ اسٹاپ کر دیں اور پھر ہم اچھے سے تجوید کو سیکھیں اور پھر قرآن پاک کی ریڈنگ کریں. تو اس کے اندر آپ نے نا کچھ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. ایک تو یہ کہ قرآن پاک کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہونا چاہیے، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. وہ جیسا بھی ہے اس تعلق کو ہمیشہ امپروومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. چاہے آپ کسی ہائر لیول پر بھی چلے جاتے ہیں نا، بہت اچھا ریڈنگ کرتے ہیں، آپ کی پرسپشن، آپ کی کانشیسنیس، جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں میننگ کے اوپر دھیان، آپ بالکل انوالو ہو جاتے ہیں اس کے اندر. اگر آپ ایسا لیول بھی پڑھے ہیں نا تو بھی آپ کو اس سے قرآن پاک سے مزید بہتر تعلق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو بھی آپ کا تعلق ہے قرآن پاک کے ساتھ وہ رہنا بھی چاہیے، اور ہمیشہ اس کو امپروومنٹ کی ضرورت بھی ہونی چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کا تعلق پرفیکٹ ہو گیا اور مزید امپروومنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو آئی تھنک دیٹس اے ڈاؤن فال. تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو تعلق ہے، جو آپ کا ریڈنگ کا ڈیلی روٹین ہے، آپ اس کو قائم رکھیں. ہاں، آپ اپنی تجوید کے اوپر پریکٹس کرنا شروع کر دیں، آپ اپنی ریڈنگ کو مزید امپروو کرنا شروع کر دیں، آپ اپنے قرآن پاک کے ساتھ بہتر کرنا شروع کر دیں. ٹائم ریڈیوس کر کے نہیں، کوالٹی امپروو کر کے. ٹھیک ہے، ٹائم جو آپ اس کو دے رہے ہیں آپ اتنا ہی دیں، آپ زیادہ کر سکتے ہیں آپ زیادہ کریں، مگر آپ کوالٹی کو امپروو کر کے تو اپنے ریلیشن کو قرآن پاک کے ساتھ بہتر کریں. پھر بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں، نہیں ہم تو یہ نہیں سیکھ سکتے، ہماری ایج اتنی ہو گئی ہے، ہماری ٹنگ ایک جگہ کے اوپر فکس ہو گئی ہے، دیٹس ٹو ہارڈ، ہم نہیں کر سکتے نا یہ کام. یہ بھی سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے. اس میں پھر یہ ہے کہ یہ جو تھاٹ ہے نا، اٹس جسٹ فرام شیطان. ٹھیک ہے، اور جیسے آج صبح ہی میری کسی خاتون سے بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ ڈو یو ہیو اینی ہوپ فار می، کہ کیا میں قرآن کو کبھی درست پڑھ سکتی ہوں؟ تو میں کہتی ہوں ڈزنٹ میٹر. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن دیکھنا ہی نہیں ہے کہ آپ قرآن کیسا پڑھتے ہیں، وہ تو صرف یہ دیکھیں گے کہ آپ کی کوشش اس قرآن کے ساتھ ایک ریلیشن امپروو کرنے کی کیسی تھی. تو کوشش کے اوپر ریوارڈ ہے، آپ کی اچیومنٹ کے اوپر نہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ تجوید کے لیے اسکالرس کی کیا رائے پائی جاتی ہے نا، تو اس میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اسکالرس اس چیز کے اوپر اگری ہیں کہ جو تجوید کا ریڈنگ کا نالج ہے وہ فرد آئین ہے. ٹھیک ہے، وہ فرد آئین ہے. آئی تھنک تھوڑا بہت ہم نے اس کو پچھلی کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا. یہ جو ہے یہ فرد آئین کیسے ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ قرآن پاک کی ریڈنگ کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرے. یاد رکھیں، پرفیکٹ کرنا نہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور نہ ہم سے ڈیمانڈ کیا گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن کی زبان کے اندر ایسی لکھنت تھی کہ وہ اس ایک ورڈ کو یا لیٹر کو صحیح پرونانس نہیں کر سکتے تھے ایون دو دے آر ٹرائنگ. پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں حدیث میں بھی یہ چیز ملتی ہے نا کہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے, اٹ مینس کہ دیر واز سم پرسن کہ جو اٹک اٹک کے پڑھا تھا. تو جو انسان کوشش کے باوجود اس کو پوری اچھے طریقے کے ساتھ نہیں ادا کر سکتا اس کو ڈبل ریوارڈ ملتا ہے. تو یہ ایسا ہے کہ جو کوشش ہے وہ فرض عین ہے کہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے قرآن پاک کو کی ریڈنگ کو امپروو کرنے کی اور ایک ہائر لیول تک پہنچنے کی. اور جو اس کا رولز کا نالج ہے وہ فرد کفایہ ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کیونکہ کمیونٹی میں سے کچھ لوگ اس کو کر لیتے ہیں تو یہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے اوپر فرد عین ہے اور کفایہ اگر ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر ہماری ڈیوٹی ہے, جو ابلیگیشن ہمارے اوپر آتی ہے, اس میں سے اب ہر انسان ایک لیول کا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریڈنگ کو اچیو کر لیتے ہیں. یعنی آپ بیٹھتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ نا فونکس کو پک کرنے میں بہت کوئک ہوتے ہیں. وہ ذرا ذرا کہیں سے کوئی ردمیٹک چیز سنتے ہیں اس کو اسی ردم میں بولنا شروع کر دیتے ہیں, قرآن کو بہت اچھا فالو کرتے ہیں, یعنی ان کی جو ٹیون ہوتی ہے اس کو بہت پرفیکشن کے ساتھ فالو کرتے ہیں. یعنی ان کی یہ جو آڈیبلٹی ہوتی ہے اور چیزوں کو کیچ کرنے کی جو ایک ایبلٹی ہوتی ہے بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ اس لیول کو پہنچ جاتے ہیں, یہ ایک اچھی ریڈنگ کرنا جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں. جو لوگ قرآن پاک کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا اچیو کر لیتے ہیں اور اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور انہیں سکھایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ان کا جو لیول ہے وہ احادیث کے مطابق ہے کہ صفوت الملا, کہ ان کو فرشتوں کی اور مقربین فرشتوں کی صف میں رکھا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ بعض جگہ کے اوپر جیسے ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اہل القرآن کو اہل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی فیملی قرار دیتے ہیں کہ میری فیملی ہے جو اہل القرآن ہے. یاد رکھیں کہ اس میں ہمیشہ وہ چیز آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ صرف حلق سے قرآن پڑھنا ہمیں اس لیول تک نہیں لے کے جا سکتا. اس کے لیے ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنے ہر طرح کے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہوگی. کیونکہ بعض اوقات اگر ہم اچھا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فوراً ہمارے مائنڈ میں آتا ہے میں بھی ہم تو صفت الملا میں ہیں یا ہم اہل اللہ ہیں. تو نہیں, قرآن پاک کے ساتھ رشتہ اسٹرانگ کرنا ہمیشہ ہماری ایک ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایفرٹ کرتے ہیں اور بہت اسٹرانگ ایفرٹ کرتے ہیں, مسلسل ایفرٹ کرتے ہیں, مگر ان کی اچیومنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی کہ کچھ خاص لوگوں کی ہو رہی ہوتی ہے. اب وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم سے تو ٹھیک نہیں ہو رہا, ہم آئین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا, اتنا ٹائم ہو گیا, یعنی ڈپریس ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ساؤنڈ کیوں پرفیکٹ نہیں ہو رہی. تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو قرآن پاک کو پڑھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں مگر اس کی پرفیکٹ ریڈنگ کو اچیو نہیں کر پاتے, ان کے لیے دوہرا اجر ہے, ان کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے ہر ایک عام انسان کو قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں, تو یہ لوگ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں جو اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں اور دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہتر طریقے سے قرآن نہیں پڑھ پا رہے, تو ان کے لیے کیا ہے, اس تنگی کے اوپر وہ جو دل کے اندر آ رہی ہے کہ ایک انسان ہے وہ بہت خوبصورت پڑھ رہا ہے اور میں اتنا اچھا نہیں پڑھ پا رہا, تو اس تنگی کے اوپر کیا ہوتا ہے, انہیں 10 اور نیکیاں مل جاتی ہیں. سو اٹس اے ون ون گیم کہ آپ وہاں سے چاہے آگے چلے جائیں چاہے یہاں سے آگے چلے جائیں. یہ چیز آپ ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری انٹینشنز کو دیکھتے ہیں, ہماری اچیومنٹس کو نہیں. اللہ تعالیٰ ہم میں سے قیامت کے دن کسی سے نہیں پوچھیں گے ہاؤ مینی جائزز ڈو یو ہیو, ٹھیک ہے, وہ آپ کی ایفرٹ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کے ساتھ آپ کا تعلق, آپ کا رشتہ کیسا تھا. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں جو لوگ, یہ دونوں کیٹیگریز تو پاس ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ جو کہ گناہ کو اٹھاتے ہیں, یعنی جو اسم اٹھاتے ہیں, گناہ لیتے ہیں, وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ بھی کوشش کرنی ہے لیول میں نہ آئے. وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ میں ایک پری سیٹ تھاٹ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو پرفیکٹ پڑھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ان کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں پڑھ سکتے, اور پھر اس سوچ کے ساتھ وہ ایفرٹ بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ سوچ ہے تو انسان گناہ اٹھائے گا. دوسرا, وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ قرآن پاک کو بہت اچھا پڑھنا سیکھتے ہیں, انہیں رولز آتے ہیں, تجوید آتی ہے, سب کچھ آتا ہے, مگر لیزینس کی وجہ سے وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, دل نہیں چاہتا, انسان منہ کے اندر ہی اس چیز کو بول رہا ہوتا ہے, یا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات تراویح وغیرہ میں اتنی زیادہ اسپیڈی ریڈنگ ہوتی ہے کہ آپ لیٹرز کو بھی چیک نہیں کر پاتے, کہ لیٹرز تو بہت دور کی بات, آپ ورڈز بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ کیا بولا جا رہا ہے. تو لیزینس کی وجہ سے یا اس نالج کی اہمیت کو اچھی طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کو بہتر طریقے سے نہیں کرتے, یہ لوگ گناہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جب تک ایفرٹ کرتے ہیں, آپ کوشش کے اندر موجود ہیں, آپ اچیورز ہیں یا آپ ہائر اچیورز ہیں. ٹھیک ہے, میں ان لوگوں کو جو کہ اچھا نہیں پڑھ سکتے, میں ان کو کبھی بھی لوزرز نہیں کہوں گی, دے آر ہائر اچیورز. ٹھیک ہے, تو کیونکہ ان کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے, تو آپ اچیورز ہیں یا ہائر اچیورز ہیں, یو آر ان اے ون گیم. یہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس یعنی وہی بات ہے کہ آپ کے پاس گیم ہارنے والی کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ون ون گیم ہے. لیکن اگر آپ ایفرٹ نہیں کر رہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کا جو ایک لیول ہے یا ایک اللہ تعالی سے ملاقات کی جو تھاٹ ہے اس میں تو کہیں پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ تو اس علم سے ریلیٹڈ کہ اس کا حکم کیسے ہے. یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ تجوید کا علم سیکھنا یہ فرض عین ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے رولز کو سیکھنا فرض کفایہ ہے. اب ہم انشاءاللہ آگے جو ہم اپنا ٹاپک شروع کریں گے وہ ہے مخارج. مخرج کا ورڈ خروج سے ہے, نکلنا, اور مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو. ٹھیک ہے, نکلنا اور نکلنے کی جگہ. تو تجوید میں آپ مخرج کسے کہتے ہیں؟ لیٹرز کے نکلنے کی جگہ کو, جہاں سے ایک مخصوص لیٹر کی مخصوص آواز نکلتی ہے اسے ہم مخرج کہتے ہیں. ایک اور بات جو کہ بہت اہم ہے اور آپ سب کو پتا ہونی چاہیے, وہ یہ کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو ہمارے پاس تجوید نام کا کوئی ایسچ نالج موجود نہیں تھا. لیٹرز کو اس طرح یا مخرج کی پروننسیئیشن, ڈیفینیشن اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اس ٹائم میں نہیں تھی. جن لوگوں کے اوپر نازل ہو رہا تھا وہ عرب بولنے, اس کے اندر اس کے تمام آواز اوکے. تو جو عربز تھے, کیونکہ قرآن پاک عربز کے اوپر نازل ہو رہا تھا, تو عربز جو ہیں وہ زبان کے اندر بہت زیادہ ماہر تھے. تو اس میں پھر یہ تھا کہ چونکہ وہ لینگویج کے اندر بہت زیادہ ماہر تھے تو انہیں لیٹرز کی پروناؤنسیشن یا مخارج سکھانے کی یا ادغام کے رول سکھانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ اس کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ ادا بھی کر سکتے تھے اور اس سے اچھی طرح سے واقف بھی تھے. لیکن جو قرآن کا نالج ہے وہ نان عربز کے اندر گیا, تو اس میں پھر یہ ہوا کہ اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی کہ لوگوں کو لیٹرز کی ادائیگی سکھائی جائے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہم کس لیٹر کو کس طریقے کے ساتھ ادا کریں. تو لیٹرز کی ادائیگی کو سکھانا یعنی یہ پھر لیٹر آپ کے پاس تجوید کا ایک نالج تھا جو کہ آپ کے پاس آیا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس کے اندر نا اسکالرس کے کافی ڈفرینس آف اوپینین ملتے ہیں. کچھ اسکالرس کی رائے کے مطابق جو مخارج ہیں ان کا نمبر ڈفرینٹ ہے, اور یعنی یہ جو آپ کو ڈفرینسز ملتے ہیں ان میں سے میجورٹی ڈفرینسز صرف اور صرف تھراٹیکل ہیں, یعنی رول سے تعلق رکھتے ہیں. آواز کے اندر کوئی خاص ڈفرینس ہمیں نہیں ملتا کہ لیٹر کی ادائیگی کس طرح سے ہونی چاہیے, اس میں ہمیں ایسے سچ اختلاف نہیں ملتے. ہاں بعض اسکالر سمجھتے ہیں کہ یہ آواز یہاں سے آتی ہے اور بعض سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں سے آتی ہے. ہم انشاءاللہ زیادہ تر جو رولز وغیرہ ہیں وہ امام ابن الجزری کے فالو کریں گے, اور اس کی ایک ریزن ہے, اور وہ یہ کہ جو امام ابن الجزری کا کام ہے تجوید کے اندر وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آج تک زندہ بھی رہا, پھر وہ اوتھینٹک بھی ہے. کہ جیسے آپ جانتے ہیں جی جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ حدیث کے اندر جو سب سے اہم کام ہے وہ امام بخاری کا تھا, ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح سے جو امام ابن الجزری کی کتابیں اور جو ان کی رائٹنگز ہمیں تجوید کے لیے ملتی ہیں, خاص طور پر ان کی جو غیبت النشر ہے, اس کو وہ لیولز ان کے کام کو وہ لیول حاصل ہے جو حدیث کی دنیا میں امام بخاری کے کام کو حاصل ہے. یعنی بہت زیادہ اوتھینٹک تھا, بہت زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ تھا, اور بہت زیادہ سکولز کے اندر امام ابن الجزری کی منظومہ جو ہیں پوئمک فارم میں جو ان کے رولز ٹرانسفر ہوئے ہوئے ہیں انہی کے یعنی انہی کا کام, وہ یاد کروائے بغیر آپ کو اجازت بھی پاس نہیں ہوتی. تو اس لیے ان کا کام یعنی ان کے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو ان کے اوپینینز ہیں ہم ان کو ضرور بیچ میں دیکھیں گے. تو امام ابن الجزری کے مطابق جو مخارج کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ 17 ہے, ٹھیک ہے. یعنی منہ حلق اور جہاں جہاں سے آواز آتی ہے 17 ایسے پوائنٹس ہیں جہاں سے آپ کو حروف کی ادائیگی ملتی ہے, ٹھیک ہے. پھر مخارج کو اگر ہم دو میجر ایریاز میں ڈیوائڈ کریں, یعنی میجر جو گروپس ہیں اگر ہم ان کے میجر گروپس بناتے ہیں تو ہمارے پاس مخارج کی دو مین ٹائپس آتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں مخرج المحقق, اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں مخرج المقدر. مخرج محقق وہ مخارج ہوتے ہیں جو کہ بہت ڈسٹنکٹ ہوتے ہیں, اور آپ جیسے ہی لیٹر کو بولتے ہیں آپ اسے فیل بھی کر سکتے ہیں کہ یہ لیٹر کس پوائنٹ سے نکل رہا ہے, اور آپ اسے ڈٹرمن بھی کر سکتے ہیں. آپ کو فیل ہوتا ہے کہیں ٹنگ ہٹ ہوئی ہے, لپس ہٹ ہوئے ہیں, یعنی آپ اس کا ہٹ محسوس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل با ہے اب, تو جب آپ با بولتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے دونوں لپس آپس میں اسٹرائک کیے. ام نیم بولتے ہوئے بھی یہی فیل ہوتا ہے, اق ق بولتے ہوئے بھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ کلیئر ڈسٹنکٹ مخارج ہیں جو کسی اسپیسیفک پوائنٹ سے آ رہے ہوتے ہیں. دوسرا جو ہمارے پاس ایریا ہے وہ ہے مخرج المقدر. جو مخرج المقدر ہے وہ مخارج کسی اسپیسیفک پوائنٹ سے نہیں آتے, ٹھیک ہے, کسی خاص جگہ سے نہیں آتے, بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ لیٹرز ایک مخصوص جگہ سے آنے کی بجائے ایک پورا ایریا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ درست یہ غلط نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. یعنی وہ کسی ایک خاص جگہ سے نہیں آتے بلکہ ایک کافی بڑا سارا ایریا جو ہے وہ ان لیٹر کی ادائیگی کے اندر انوالو ہوتا ہے. ان کو ہم کہتے ہیں مخرج المقدر, جو کہ نان ڈیٹرمن مخارج ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, انسپیسیفک آپ کہہ سکتے ہیں. پھر جو امام ابن الجزری کے 17 پوائنٹس تھے, اگر ہم انہیں پارٹس میں دیکھیں تو ہمارے پاس 5 میجر پارٹس بنتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو کافی ساری ڈسٹریبیوشنز مل رہی ہوں گی. ایک تو دو کامن آپ نے ڈسٹریبیوشن کر دی, محقق اور مقدر. انشاءاللہ آگے چل کے جب ہم مخارج کو دیکھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سے ڈٹرمن ہیں, یعنی آپ کو کلیئرلی پتا چلتا ہے کہ یہ مخرج اس پوائنٹ سے آ رہا ہے, کس کو آپ چیک نہیں کر پاتے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر جو امام ابن الجزری کے 17 پوائنٹس تھے ان کو اگر ہم پارٹس میں ڈیوائڈ کریں تو ہمارے پاس 5 میجر پارٹس آتے ہیں. پارٹس کیسے؟ جیسے فار ایگزامپل نمبر 1 حلق. ٹھیک ہے, حلق ہے, اب آپ جانتے ہیں کہ یہ حصہ ہے, اس کے اندر کچھ مخارج ہیں. پھر لسان ہے, ٹنگ, اس کے اندر کچھ مخارج ہیں. اور پھر لپس ہیں جس کے اندر کچھ مخارج ہیں. تو یہ میجر پارٹ ہو گیا جس کے اندر ابھی ہمارے پاس سب مخارج آئیں گے اور ہم ان سب کو ٹوٹل 17 کریں گے امام ابن الجزری کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے, کون کون سے 3 حصے آپ کو پتہ چلے؟ حلق, لسان اور لپس جنہیں ہم کہتے ہیں شفتان. یہ تینوں ایریاز ہمارے محقق مخارج ہیں. یعنی حلق سے جو آواز آتی ہے آپ کو پتہ چلتا ہے یہ حلق سے آ رہی ہے, حلق کے اس خاص حصے سے آ رہی ہے. لسان, ٹنگ کے انوالومنٹ سے جو آواز آتی ہے وہ بھی آپ کو کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹنگ سے آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, شفتان جو لپ سے آتی ہے وہ بھی آپ کو کلیئرلی ڈسٹنکٹ ہوتا ہے کہ یہ آواز لپ سے آ رہی ہے. صحیح, تو یہ 3 جو ایریاز ہیں آپ کے پاس, 3 پارٹس, ان کے اندر بہت سارے مخارج ہیں. یہ 3 پارٹس جو ہیں یہ ہمارے پاس مخرج محقق ہیں, ڈسٹنکٹ کلیئر اسپیسیفک مخارج ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس 2 اور میجر حصے ہیں جنہیں ایک کو ہم کہتے ہیں الجوف. الجوف کسے کہتے ہیں؟ اسپیس کو, اسپیس آف ماؤتھ اینڈ تھروٹ. ٹھیک ہے, الجوف. اور دوسرا ہے الخیشوم. جو الجوف ہے نا اس کے اوپر اسکالرس کا اگریمنٹ ہے کہ یہ مقدر مخرج ہے. یعنی آپ کو نہیں پتا چلتا کہ ایکچولی اس میں سے انشاءاللہ آگے بھی ہم مد لیٹرز کی آوازیں آتی ہیں. آپ جیسے مد لیٹرز پڑھتے ہیں آپ, فار ایگزامپل آ مینو, تو جو آ لمبا ہو رہا ہے آپ کو نہیں محسوس ہوتا کہ یہ آواز جو آ کر کے آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے, یا نو یہ جو او کی آواز ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے. تو یہ پورا ایریا ایک انوالو ہے اس آواز کی ادائیگی میں, کوئی ایک اسپیسیفک پوائنٹ انوالو نہیں ہے. یہ ہوتا ہے الجوف. اس پہ اسکالرس کا اگریمنٹ ہے کہ یہ مخرج مقدر ہے. دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے الخیشوم. الخیشوم, خیشوم ہم کہتے ہیں نیزل کیویٹی کو. اور آپ جانتے ہیں جیسے ہم غنہ کی جو آواز ہے وہ نیزل کیویٹی سے نکالتے ہیں. این, یہ جو ان نون کی آواز آ رہی ہے نا یا می نا, یہ بھی ہماری نیزل کیویٹی کی انوالومنٹ سے آتی ہے. اس میں اسکالرس کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے, کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ محقق ہے اور دی ادر اسکول آف تھاٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ مقدر ہے. جو کہتے ہیں کہ یہ محقق ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ نیزل کیویٹی سے آ رہا ہے تو یہ اسپیسیفک ہے. ٹھیک ہے, یعنی اسپیسیفک پارٹ ہو گیا نا, چونکہ نیزل کیویٹی سے آواز آ رہی ہے اس لیے یہ اسپیسیفک پارٹ ہو گیا, تو یہ محقق ہے. اور جو کہتے ہیں مقدر ہے, وہ کیوں کہتے ہیں مقدر ہے؟ کیونکہ پوری نیزل کیویٹی انوالو ہے, کوئی ایک نیزل کیویٹی کا ایک اسپیسیفک پارٹ انوالو نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی جیسے فار ایگزامپل آپ کی پوری نیزل کیویٹی انوالو ہے اس کے اندر, یعنی کوئی ایک حصہ نہیں کہ آپ کے آؤٹ سائڈ نوسٹرلز یا اس کے قریب یا جو ان سائڈ اوپننگ ہے اس کے قریب والا حصہ نہیں, پورا ناک آپ کا اور پوری جو نیزل کیویٹی ہے وہ انوالو ہوگی. تو اس لیے اس میں بعض اسکالرس کی رائے ہے کہ یہ مقدر ہے اور بعض کی رائے ہے کہ یہ محقق ہے. ہم انشاءاللہ اس کو ایز مقدر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو دو مقدر مخارج ہمارے پاس آگے، ایک خیشوم اور دوسرا الجوف. صحیح. اب ہم انشاءاللہ تھوڑی بہت ریڈنگ کر لیتے ہیں. آپ نے آئی تھنک سب نے نہیں سنایا تھا لاسٹ ٹائم جو ہم لوگوں نے ٹاپک کیا تھا، میں چاہتی ہوں آج تھوڑی سی ہم مزید اس کی ڈرل کریں. ڈفرینٹ سورہ کو اکٹھا پڑھنا، اور اگر آپ اسٹارٹ لے رہے ہیں تو اس کو اکٹھا پڑھنا. تو آپ لوگ پلیز اپنے اپنے ہینڈ ریز کر لیجئے جنہوں نے لاسٹ ٹائم نہیں سنایا تھا، یا اگر سنایا تھا اور وہ دوبارہ سنانا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کر لیجئے، پھر ہم انشاءاللہ کچھ سورہ کو نا اس حساب سے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جی صفۃ الملا میں کون آنا چاہ رہا ہے؟ اوکے الحمدللہ، ٹھیک ہے. ہم کرتے ہیں آئی تھنک آخر کی تو کچھ سورج ہم نے کافی ساری کر لی تھی. ہم انشاءاللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سورۃ الشرح کو شروع کریں، یعنی اس کی ابتدا کریں وصل الکل سے. ٹھیک ہے، میں مائک چھوڑتی ہوں. جی فرسٹ سسٹر آپ سورۃ الشرح کی ابتدا کریں وصل الکل سے. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
آمین ویاکم. جی آپ کا طریقہ بالکل درست تھا ماشاءاللہ. تھوڑا سا ہم دو کے اوپر نا ابھی آپ نے پریکٹس رکھنی ہے. مین الشی دو نیروجیمی، یعنی اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو ہٹ ہے نا آپ کا وہ ذرا تھوڑا سا اور اسٹرانگ ہو، اور پھر جب ہم ورڈ پڑھیں گے نش رو ہیوی ہوگا، ہا آپ کا پھر لائٹ ہو جائے گا. نش روح لک سو سود روک. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی اس ورڈ میں بھی آپ دیکھیں سواد ہیوی ہے دال لائٹ ہے، اور رو ہیوی ہے اینڈ کاف لائٹ ہے، تو اس میں آپ نے ہیوی لائٹ کا خیال رکھنا ہے. سواد روک. ٹھیک ہے صحیح. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ سسٹر آپ سورۃ الضحا پڑھیے، اور آپ نے پڑھنا ہے وصل الاستعاذہ مع البسملہ. جی یہ وصل الکل تھا. ٹھیک ہے، وصل الاستعاذہ آپ نے پڑھنا ہے مع البسملہ سورۃ الضحا.
جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
جی جزاک اللہ خیر. جب ہم نا من الشیطان الرجیم کریں گے تو پھر آپ نے اس میں نا بریک نہیں لینا, یعنی کنٹینیوسلی پھر آپ نے کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور پھر آپ پاز کریں اچھا سا سانس کے لیے. والضحا, اور ضاد کے اوپر پریکٹس کریں. والضحا, ٹھیک ہے, ہیوی بھی اور ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ ہم اس کا آگے مخرج بھی دیکھیں گے. پوسٹیریئر سائڈ سے آپ کا آنا چاہیے, پیچھے والا زبان کا حصہ اس میں آپ کا استعمال ہونا چاہیے. اوکے صحیح, جزاک اللہ خیرا. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے سورۃ الزلزلہ اور سورۃ العادیات. ٹھیک ہے, آپ نے ان دونوں سورت کو پڑھنا ہے وصل الکل سے. ٹھیک ہے, آپ نے کہاں سے اسٹارٹ لینا, بالکل سورۃ الزلزلہ کی لاسٹ آیا سے, اور پھر بسملہ پڑھ کے, اور نیکسٹ ایک آیا آپ نے سورۃ العادیات کی پڑھنی ہے وصل الکل کے ساتھ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وصل الکل سورۃ العادیات, سوری سورۃ الزلزلہ اور عادیات کے ساتھ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ شَرَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, دیٹس گڈ. جی اس میں کچھ ایک دو چیزیں دیکھیے. وَمَن يَعْمَلْ, جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس میں نا آپ کا جو غنہ کا ٹائم ہے تھوڑا سا اور ہونا چاہیے. پھر رو کو ہیوی کریں گے, ذروتین شرو, یہاں پر بھی شروہو بسم اللہ. یہ جو یروہو ہے یہاں پر مد آ رہی ہے, مدسلہ ہے, تو اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. یروہو تو حرکات پورا کر کے پھر آپ آگے چلیں گے. پھر آگے دیکھیے والعادیاتی ضب بو ضب ح ضاد ہے, اور پھر آگے آپ کا با لائٹ ہوگا. جی جزاک اللہ خیرا. اوکے نیکسٹ سسٹر آپ سورۃ الہمزہ کو سورۃ الفیل کے ساتھ پڑھیے وصل الکل کر کے. لاسٹ آیا سے شروع کیجیے ہومزا کی, اور سورۃ الفیل کی جسٹ ون آیا تک وصل الکل کریے.
السلام علیکم, آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم. جی وصل الکل کرنا ہے, وصل الکل کرنا ہے. جی سورہ حمزہ والاسر سے, والاسر کے ساتھ. وتواصوا بالصبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل حمزۃ اللمزۃ.
جی جزاک اللہ خیر. ایکچولی ہومزہ اور فیل کو کرنا تھا. اور پھر آپ نا مڈل سے نہیں سٹارٹ لے سکتے, پھر آپ اگر آپ جیسے آپ نے اسفر کیا تو پھر آپ اللذین آمنو سے ہی پڑھیں گے. اور وتواصوا بالصبر بسم اللہ, یہاں آپ نا بالصبری کہہ کے سانس نہیں لے سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر آپ نے اس میم کی کسرہ کو بھی ادا کرنا ہے, یعنی آپ کسرہ کو ادا کیے بغیر وصل نہیں کر سکتے. اگر آپ الرحیم پڑھے ہیں تو وہ پھر کنٹینیویشن نہیں ہوئی نا, آپ کی جو کسرہ ہے وہ مس ہو گئی. تو جی وصل کرتے ہوئے ان باتوں کا جو ہے دھیان رکھنا ضروری ہے. جی نیکسٹ سسٹر آپ کیجئے ہومزہ اینڈ فیل, لاسٹ آیا سے ہومزہ کی شروع کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امد ممددۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آمین ویاکم. اٹ واز گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. اوکے آپ کا جو طریقہ تھا وہ بالکل صحیح تھا, تھوڑا سا عین جو ہے نا اس کو فی آمدی ممددتی, اس میں ہم عین کو بالکل منہ کھول کے بولیں گے, ٹھیک ہے, آ ہیوی نہیں ہونا چاہیے. آمدی پھر نیچے نا علم تر, یہاں پہ بھی تھوڑا سا عین کا ٹچ آ رہا تھا, اس کو پیور حمزہ علم کیف فعل فعل, یعنی فع ہیوی نہیں ہونا چاہیے. پھر رو ربک, رو ہیوی ہوگا, ربک نہیں پڑھنا. بی اس ح الفیل, ح کو بھی اسٹرانگ کریں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں, نیکسٹ ویک ہم مخارج کو آگے کنٹینیو بھی کریں گے اور پھر ہم انشاءاللہ لیٹرز کی بھی پریکٹس کریں گے. اور کوشش کیجئے کہ آپ لوگ نا انشاءاللہ چونکہ ہم نیکسٹ ویک حروف کی پریکٹس سے شروع کریں گے, تو آپ نے سیکوینس سے جو آپ لوگ جیسے رجسٹرڈ ہیں 001 اور 2 اور 3 سب ہینڈ ریز کر کے تو لیٹرز کو سنائیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ, تاکہ آپ کے مخارج جو ہیں وہ اچھے ہوں انشاءاللہ. بارکم اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير سسٹر ہنا, اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر دیں, اور ان تمام سسٹرز کو بھی جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا سنایا الحمدللہ. تو جلدی سے ایک ریکیپ کر لیں کہ جو ہم نے ابھی پڑھا کہ ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں اب تک. جی غلطی کو قرآن مجید کی جو غلطی ہوتی ہے پڑھنے میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی جلدی سے لکھ کے بتائیے. لہن کہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. لہن کتنے ٹائپس کی تھی, کتنے ٹائپس کی تھی؟ ٹو تھی, لہن جلی اینڈ لہن خفی. اچھا اب میں آپ سے پوچھوں گی, آپ نے بتانا ہوگا کہ کون سی لہن میں آئے گی, ٹھیک ہے. اگر میں یعنی فتحہ والے لیٹر کو ٹو حرکت اسٹریچ کر دوں تو یہ کون سی غلطی ہے؟ لہن جلی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اگر میں نے پڑھتے وقت غنہ کا ٹائم پورا نہیں کیا تو یہ کون سی غلطی ہے؟ لہن خفی ہے, ویری گڈ ماشاء اللہ. اچھا اگر میں نے پڑھتے وقت نون کو با سے بدل دیا تو یہ کون سی مسٹیک ہے؟ نون کو با سے بدلنا, ویری گڈ, جلی ہے. اچھا پڑھنے میں جلدی میں شد والے لیٹر کو میں نے بس ایک ہی بار پڑھا, یہ کون سی مسٹیک ہے؟ میں نے اپنا پیٹرن چینج کر دیا ہے.
اب یہ خفی نہیں ہوگی جی، یہ جلی ہوگی رائٹ. چدہ والے جو لیٹرز ہیں ان کو اگر ایک دفعہ پڑھا جائے تو ایک لیٹر ڈیلیٹ کر دیا نا ہم نے، تو پھر یہ کیا ہے؟ جلی ہے. اچھا اگر میں نے ہمس والے لیٹر میں ہمس نہیں کیا تو یہ کون سی غلطی ہے؟ خفی کا کون سا لیول ہے؟ لیول ٹو ہے بالکل. اچھا پھر یہ بتائیے کہ جو ریڈنگ قرآن پاک کی کو پڑھنے کی جو نالج ہے وہ کون والا فرض ہے؟ کون سا فرض ہے جو آپ قرآن کو فرض آئین ہے؟ اور رولز کو جاننا، رولز کو جاننا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. مخارج کتنے کی جو ٹو مین کیٹیگریز ہیں وہ کیا ہیں؟ ٹو مین کیٹیگریز کیا ہیں جی؟ نام لکھیے جلدی سے. مخرج المحقق اینڈ مخرج المقدر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ غور سے سن کے بتائیے گا کہ وہ مخرج یا جو کہ بہت زیادہ اسپیسیفک نہیں ہے، یعنی وہ آواز یا وہ لیٹر جن کو ادا کرتے وقت آواز کسی اسپیسیفک ایریا سے نہیں آ رہی ہوتی، اسپیسیفک پوائنٹ سے نہیں آ رہی ہوتی، وہ مخرج المحقق کہلاتے ہیں. ٹرو اور فالس؟ جی اگر الحمدللہ بالکل فالس ہیں، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے؟ مخرج المقدر ہوتا ہے. اچھا جو الجوف ہے وہ مخرج المحقق ہے. ٹرو اور فالس؟ الجوف فالس ہے. بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. جی تو یہاں پہ ہمارا ریکیپ پورا ہوا. امید ہے کہ اچھا آپ سب نے اس کو ریوائز ضرور کرنا ہے انشاءاللہ، ایک دفعہ ضرور آپ اس کو جب ریوائز کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی طرح سے یہ چیزیں ذہن میں بیٹھ جائیں گی باذن اللہ. ٹھیک ہے تو چلیے، اب تھکے تو نہیں ہیں، فریش ہیں؟ آج کا تو بڑا اچھا سیشن ہے نا ہمارا، ہم پڑھ کے تجوید پڑھ کے تو اور فریش ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ چلیے تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم صحیح بخاری کا اپنا سیشن سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے تو ریڈی ہو جائیے، درود پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اللہ علیہ وسلم. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے، اور ہمارا آج کا سیشن کتاب الصلاۃ کی ہی کنٹینیویشن ہے. حدیث نمبر 244 سے ہم شروع کریں گے، اور ہمارا پہلا ٹاپک کیا ہے کہ عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے. فی کم تصلی المرأۃ من الثیاب. اس سے پچھلا ٹاپک ہم نے دیکھا تھا کہ مرد کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے، تو جس کا خلاصہ کیا تھا کہ مرد جو ہے اپنا ستر بھی چھپائیں گے اور گھٹنوں تک حصہ چھپانا اور کندھوں کو بھی کور کرنا ہوگا. یہ چیز ہم پڑھ چکے ہیں، کم از کم یہ حصے. آف کورس پورا جسم تو ظاہر نہیں ہوگا. اب یہ جو ٹاپک ہم کر رہے ہیں یہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے کہ عورت نماز میں کیا چھپائے اور کیا نہ چھپائے. پورا کرنے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو اس کا خلاصہ ضرور دوں گی، کیونکہ ہمارے پاکستانی کلچر میں ایک دو بہت کمی ہے ڈریس کوڈ کے بارے میں نماز کے معاملے میں. ایک دو نہیں بلکہ زیادہ ہی ہے. ایک تو نماز کے اسپیشل کپڑے جو بناتے ہیں، دوپٹے، پتلے چکن کے سی تھرو دوپٹے ہوتے ہیں، بعض وقت سفید کپڑے بنائے ہوتے ہیں جس میں سے جسم جھلکتا ہے، اور پاؤں کو بھی ہم نہیں چھپاتے. انشاءاللہ ہم اس موضوع میں پہلے حدیث کو پڑھ لیں پھر بات کریں گے. پہلی روایت حضرت عائشہ سے ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الفجر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے. فَيَشْهَدُ مَعَهُ النِّسَاءُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ. تو حاضر ہوتی تھی آپ کے ساتھ ایمان والی کچھ عورتیں بھی، یعنی جب فجر کی نماز آپ پڑھاتے تو مسلمان عورتیں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھتی تھی. پہلے تو اس پہ رک کے ہم اپنے اوپر پوچھیں, ہمیں کب کبھی موقع ملا کہ ہم جماعت سے مسجد میں نماز پڑھیں؟ آپ کو حیرت ہوگی, عورت اور جماعت سے اور مسجد میں, ہمارے تو مرد نہیں جاتے. تو مردوں کو لے جانے کا سب سے خوبصورت اور آسان طریقہ پتہ کیا؟ آپ کہیں کہ ہم نے جانا ہے, ہمیں لے کے جائیں. مرد عموماً اللہ کی چھوڑ دیتے ہیں بات, لیکن بیویوں کی مان لیتے ہیں. تو ادھر آپ اور میں اس چیز کو رکھیں, آپ اپنے بیٹوں کو ادا کرنا چاہتی ہیں نا مسجد کی نماز کا, یا شوہر کو, آپ خود جانا شروع. اور میں نے یہ ایکسپیرینس بہت لمبا عرصہ تک کیا ہوا ہے, یقین کرے اتنا پلیزنگ اور امیزنگ ایکسپریشن ہوتا ہے اندھیرے میں آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں. لیکن یہاں یورپ میں جب سے میں آئی ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ عورتوں والی سائڈ نہیں کھلی ہوتی مسجد میں. وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ عورتیں نہیں آتی. جب ڈیمانڈ ہوگی ایک دروازہ ہی کھولنا ہوتا ہے, وہ کھول دیں گے. ایک دفعہ میں گئی بھی تو وہاں باہر ہی پڑھنی پڑی, لیکن امریکہ میں بالکل عام ہے. صبح پوری پوری فیملیز, عرب فیملیز خاص طور پہ, دوسری مائیں بیویاں عورتیں بھی جاتی ہیں. اچھا مزے کی بات ہے کہ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو ہم بھاگ رہے ہیں, فجر نہ مس ہو, بلکہ تہجد پہ پہنچ جاتے ہیں. اور چھت پہ پڑھنی ہے اور قریب جانا ہے تو تہجد بھی وہاں پڑھیں گے. اسی سے تو پھر طبیعت میں نشاط اور چستی اور خوبصورتی آتی ہے نا. یہاں آ کے ہم کہتے ہیں چلو بس سورج تو ابھی نہیں نکلا, میں کیوں نکلوں بستر سے, چلو اب سورج نکلنے والا ہوگا تو میں بھی نکل جاؤں گی, یہ تو نہیں کرنا نا. تو لہٰذا یہ آپ کے اور میرے لیے ایک ٹپ ہے کہ اپنے گھر کے مردوں کو بار بار کہنے کی بجائے آپ جانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, پھر ہوتا کیا تھا, کرتی کیسے تھی؟ اب یہ ہے اصل نقطہ. نماز کے لیے جا رہی ہیں, مدینہ کی مسجد ہے, پاکیزہ ماحول ہے, اندھیرا ہے, لیکن ان کا حال کیا ہوتا تھا؟ متلف فی آتی فی مروت ہننا, کہتے ہیں کہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی. یہ جو لفظ ہے نا متلف فی آتی, عین اندر اس میں, یعنی لپٹنا, کس میں؟ مروت ہننا, اپنی چادروں میں. سر کے اوپر سے جو عورتیں چادر ڈالتی تھی, پاؤں تک وہ ہوتی تھی, اس چادر میں لپٹی ہوتی تھی. ثم یرجعن الی بیوتہن, پھر وہ اپنے گھروں میں جب واپس آتی تھی, ما یعرفہن احد, کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا. کیا مطلب؟ اندھیرا تھا. یہاں بہت کچھ ہے اس حدیث میں, اس پہ محدثین نے بھی بہت کچھ کہا, بعد میں اس پہ شروحات بھی. پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز بہت جلدی پڑھاتے تھے, کہ لوگ نماز پڑھ کے واپس بھی جاتے تھے تو بھی اندھیرا ہوتا تھا. افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ میں بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فرقے بازی کی نام پہ نمازوں کا کچھ اس طرح کا حساب کر دیا کہ فجر کی نماز اتنی لیٹ پڑھی جاتی ہے کہ جب مرد واپس آ رہے ہوتے ہیں تو روشنی ہو رہی ہوتی ہے. درست طریقہ کار نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے لمبی قرت کرتے تھے. ہمارے ہاں تصور اس کا بالکل اپوزٹ ہے. اب اگر نماز پڑھ ہی آپ آخری وقت میں رہے ہیں کہ جس کے فوراً بعد سن رائز ہے, تو غم تو یہ لگا ہوگا نا کہ سورج نہ نکل آئے, تو پتا چلا کہ نماز کو منہ اندھیرے پڑھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ عورتیں بھی جاتی تھی, جا سکتی ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. یہ بھی آج ایک تعصب کی بات ہی ہے کہ عورتوں کو مسجدوں میں نہیں جانے دینا اور عورتیں کہاں جائیں. اور یاد رکھیے, جب سے امت مسلمہ میں عورتوں کو جانا مسجدوں میں لوگوں نے چھوڑا, مرد بھی چھٹ گئے. ہمارے اسلاف میں عورتیں بھی جاتی تھی تو مرد گیا, مائیں کیا, بچوں کو, گودوں کے بچے جاتے تھے, مائیں بچوں کو لے جاتی اور وہاں کپڑے کے کھلونے جو بنے ہوتے تھے اس سے کہتی ہیں بہلاتی تھی, بچے کو ساتھ لے جاتی تھی. جب سے عورتوں پر مسجدوں کے دروازے بند ہوئے, بازاروں کے کھل گئے. مرد مسجد جاتے ہیں, عورتیں بازار چلی جاتی ہیں. تو یہ نقطہ ہے سوچنے کا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی نسل مسجد میں جائے, یعنی اگلی نسل مسجدوں میں جائے, تو آپ کو ماں کو بھیجنا پڑے گا, کیونکہ عموماً بچے ماؤں کے ساتھ ہوتے ہیں. باپ تو چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے, ماں تو نہیں چھوڑے گی. یہ بات سمجھ آئی. تیسری بات پتہ چلتی ہے کہ چادروں میں لپٹی ہوتی تھی, بے پرد نہیں جاتی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ بڑی چادروں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت پورے جسم کو ایک ہی چادر میں چھپا لے تو بھی نماز درست ہے. یعنی بعض دفعہ ان کے پاس, کسی کے پاس قمیض ہے لمبی سی تو شلوار نہیں ہے, کسی کے پاس کپڑا ہے کمر پہ باندھنے کا تو اوپر کا کپڑا نہیں ہے. تو بڑی سی چادر جس کو جلباب آپ کہتے ہیں, اس میں عورتیں اپنے آپ کو چھپاتی تھی تو بھی نماز پڑھتی تھی. تو اسے کیا پتا چلا کہ اگر سر سے لے کر پاؤں تک عورت ایک ہی کپڑا, ایک جلباب کو ایسا پہن لے جس سے جسم چھپ جائے, تو اس میں بھی نماز ہوتی. ضروری نہیں کہ جلباب کے نیچے بھی بہت کچھ پہنا ہو, یہ مطلب ہے. دوسری چیز, اذا صلى في ثوب له علام, جب کوئی نقش و نگار والے کپڑے میں نماز پڑھے. آلام علم سے، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، جھنڈا کیا ہوتا ہے نشانی، تو وہ کپڑا جس کے اوپر کوئی نشانی لگی ہو، مطلب یہ کہ ذرا کڑھا ہوا یا کوئی ڈیکوریٹڈ سا کپڑا ہے تو اس میں نماز پڑھے تو کیا ہوگا؟ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خمیسۃ لہا آلام. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقش و نگار والی چادر میں نماز پڑھی. فنظر الى آلامها نظرۃ، پھر آپ کی نظر اس نقش و نگار والی چیز پر پڑی. فلما انصرفا، پھر جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے، قال فرمایا اذهبوا بخمیستی هذه الى ابی جہم، کہا میری اس چادر کو ابو جہم کے پاس واپس لے جاؤ. اور کیا کرو؟ واتونی بھی، اور لے آؤ میرے پاس ان بجانی سادہ چادر لے آؤ جو ابو جہم کے پاس ہے. کیوں؟ فإنها، پس بے شک کس نے، کس نے اس چادر نے، الحتنی، وہی لفظ جو الحاق متکاثر ہے، غافل کر دیا مجھ کو، آنفن انسلاتی، اچانک میری نماز سے. کیا پتہ چلا؟ بہت کڑے ہوئے کپڑے، خوبصورت ڈیکوریٹڈ، نماز تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس پہ توجہ نہیں جانی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی اچھی چادر پہنتے تھے، یعنی آپ ہمیشہ ہی پھٹی ہوئی گدڑی میں نہیں رہتے تھے، آپ اچھے کپڑے بھی پہنتے تھے، لیکن جب آپ کی نظر اس پہ پڑی اور آپ کی توجہ بٹی تو آپ کو پسند نہیں آیا. تو ابو جہم نے دی ہوئی تھی، اس سے کہا کہ یہ دے آؤ اور وہاں سے سیدھی سادی جو سادی چادر تھی اس کو لے آؤ، کیونکہ اس نے خلل ڈال دیا میرے اوپر. اچھا، اب یہاں سے چھوٹا سا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں. یہ تو چادر کی بات تھی، آج کل جائے نماز کا کیا حال ہے؟ کڑے ہوئے چادروں والے، ہاتھ کے، آری کے، زرری کے، تلے کے کام والے جائے نماز ہوتے ہیں، اتنے خوبصورت کلر کمبینیشنز ہوتے ہیں کہ کیا کسی کے کپڑوں کے ہوں گے. ویلوٹی اور سافٹ اوائڈ کرنا چاہیے، حرام نہیں ہے. دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جو دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. نمبر ایک، آپ نے آئندہ سے نہیں خریدنے، ٹھیک ہے، خود نہیں خریدنے، اچھا خرید لے لیکن پلین خریدے، سمپل ہو، صاف ستھرا ہو، اس میں خوشبو لگی ہو، سجدے میں جائیں تو آپ کو اچھی فیلنگ آئے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. کوئی ایک ایسا کلر ہو کہ جس میں بہت کوئی اٹریکٹیو نہیں ہے، کلر نہیں، جیسے کوئی بھی ڈل کلرز ہیں، اٹس اوکے، آپ لے لیجئے. اب دوسری صورت یہ کہ آپ کے پہلے سے رکھے ہوئے بہت ہی قیمتی، بہت خوبصورت ہے، بس ان کو ختم کریں، یعنی اور نہ لیں، کچھ اور بنا لیں. آج کل تو یقین کریں اتنے اچھے سے کڑھائیوں والے جائنماز ہیں جو میری نظروں میں اس وقت لوگوں کے، کہ اس کو تو آپ رگز بنا سکتے ہیں، اس کو ڈیکوریشن پیس بنا لیں، کچھ بھی کر لیں. کوئی دے دیتا ہے تو اس کا بھی کیا لے. اب اس پہ بالکل جا کے اگلے کو شرمندہ ہی کر دینا، کوئی دوسرا دے آپ کو جائنماز رکھ کے، میں نہیں پڑتی اس میں، یہ تو حرام ہے، اس میں توجہ بڑھتی ہے، یہ درستی. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جائنماز جب عام کلر، جو سے عام سمپل سے جائنماز جو آتے ہیں مکہ مدینہ سے بھی موسٹلی لوگ لاتے ہیں، تو وہ کلر تھے تو انہوں نے اس کے اوپر بھی پلین کپڑے لگا لیے. کچھ بھی کرے، اس پہ کسی دوسرے کو فتوا نہ دے، لیکن خود آپ کا چوائس ہونا، تو جائنماز پلین رکھے. اچھا، اب یہ جو نیچے کارپیٹ بچھا ہوا ہے، کیا اس پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بالکل پڑھی جا سکتی ہے، جگہ پاک ہے، زمین پاک ہے، بچوں والے گھر میں بھی ایون آج کل گندگی تو نہیں پھیلی ہوتی، اور گھروں میں ہم کوئی پیٹس تو ایسے رکھتے بھی نہیں ہیں کہ جو ایسے پھرے. تو ساری بات کا خلاصہ ہے کہ اس کو ایک بگ ایشو نہیں بنانا چاہیے، لیکن نقش و نگار والی چیزیں اگر آ جائیں تو توجہ اپنی مرکوز رکھنے کی ضرورت ہے. اگلا حکم کہ ان صلی فی ثوب مسلب او تصاویر حل تفسد صلاته. ان اگر صلی نماز پڑھی فی ثوب، کسی کپڑے میں، مسلب جس پر سلیب بنی ہو، او تصاویر یا تصویریں بنی ہو، تو کیا حل تفسد صلاته، کیا نماز فسد ہو جائے گی؟ یہ بھی اب ایک سوال ہے، کپڑوں میں کوئی تصویر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو کیا حکم ہے؟ انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کانا قرام لعائشہ، تھا ایک پردہ حضرت عائشہ کے لیے، سترت بھی جانب بیتہا، چھپاتی تھی وہ جس سے اپنے گھر کے ایک کونے کو، یعنی حضرت عائشہ کے پاس ایک پردہ تھا جس کو اپنے گھر میں ایک کونے پہ لٹکایا ہوا تھا کسی چیز کو چھپانے کے لیے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کب کہا؟ جب اس کو دیکھا. کیا فرمایا؟ امیتی ان قرامک ھذا فانہ لا تزال تصاویرہ تعرض لی فی صلاتی، ہمارے سامنے سے یہ پردہ ہٹا دو کیونکہ اس کی تصویریں مسلسل میری نماز میں سامنے آتی رہتی ہیں. توجہ بڑھتی ہے، درست نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیے، اس حدیث میں سلیپ کا ذکر نہیں ہے، لیکن تصویر کے حکم میں داخل ہے. جب ایسے کپڑے کا لٹکانا منع ہے تو پھر اس میں نماز پڑھنا تو بالکل ہی منع ہوگا. پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے تھے جس میں کوئی سلیپ ہو، جس میں کوئی تصویر ہو. تو آج آپ اور میں اپنے گھروں کو بھی دیکھیں، خاص طور پہ جو بچوں کے بیڈ رومز ہوتے ہیں یا بچوں کے نام پہ جو چیزیں ہم خریدتے ہیں، میرا خیال ہے ان کے فیڈرز کے اوپر بھی تصویریں ہوتی ہیں. اوائڈ کریں. دیکھیے، اس میں حلال حرام سے ہٹتے ہوئے کم از کم پریفریبل اور اس سے کم درجے کو رکھیے، پسندیدہ نہیں ہے. مسلمان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور بعض تو گھر ایسے کہ کوئی کونا ہی نہیں ملتا جہاں بت نہ ہو. یہ تو بھی صرف تصویروں کی بات ہے نا، جو پرنٹڈ ہے. تو آپ اس کو کیا کہیں گے جو اسٹیچوز ہیں، جو پوری 3D پکچرز ہیں، اور جس میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلم کا گھر ہے کہ نان مسلم کا. تو تصویریں بہرحال ناپسندیدہ اس صورت میں جبکہ ان کو عزت دی جائے اور ان کو ڈیکوریٹ کیا جائے. اب آپ کہتے ہیں اچھا پھر کیا کریں اس کا، یہاں تو میں نے نہیں دیکھا لیکن امریکہ میں بہت معروف ہے لوگوں کا، اور وہ کیا ہے؟ پریئنگ روم. ہر گھر میں ایک پریئنگ روم ہوتا ہے، لٹرلی بناتے ہیں. جب اپنا گھر خود بنائیں یا اگر بنا ہوا لیں نا، تو اس کو ایک ٹریڈیشن ہے وہاں کی. عام گھروں میں، نئے گھروں میں تو بہت ہی خوبصورت بناتے ہیں، اس میں بھی پورا ماحول ہی ہے. کوئی اندر کعبے کی تصویر لگا لے گا، کوئی جائے نمازیں اچھی سی، یعنی جتنا جس کے پاس ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے سارے گھر میں تصویریں، ادھر کوئی تصویر نہیں ہے. تو بہرحال ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ کہ کم از کم اس کا احساس تو ہے نا. لیکن مسلمان کے گھر کا کوئی کونا ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں وہ عبادت نہ کر سکے، ٹھیک. اور کوئی کپڑا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو پہن کر وہ نماز نہ پڑھ سکے. من صلى في فروج خرير ثم نزعه، ریشمی کوٹ میں نماز پڑھنا پھر اس کو اتار دینا. یہ جو لفظ ہے نا فروجن، کوٹ کہہ لیں، جیکٹ کہہ لیں، ریشم کا ہے یعنی سافٹ ایسا کوئی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال، حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، اہدی الی النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، تحفے میں بھیجا گیا، ہدیے میں بھیجا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فروجو حریرن، ایک ریشمی کوٹ. یہاں سے پتا چلا کہ لوگ اللہ کے نبی کو تحفہ بھیجتے تھے، اور اگر اس میں کوئی حرام والا چیز نہیں ہوتی تھی تو آپ اس کو قبول بھی کرتے تھے، بلکہ فلبسہ، پھر اس کو پہنا بھی، ٹھیک ہے. فصلى فیہ، پھر اس میں نماز بھی پڑھی. ثم انصرف، پھر اس کو اتار دیا. پھر جب وہاں سے پلٹے یعنی نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، فنزعہ نزعا شدیدا، پھر اس کو سختی سے اتار پھینکا. گویا کہ کل کاری ہی لہو، گویا کہ آپ نے اس کو ناگوار پسند کیا، یعنی اس کو پسند نہیں کیا، آپ کو اچھا نہیں لگا. وقالا، پھر فرمایا، لا ينبغي هذا للمتقين، یہ نہیں سوٹ کرتا، یہ مناسب نہیں ہے تقوی والوں کو. کیا پتا چلا؟ ریشمی لباس مرد نہیں پہن سکتا. اچھا، اب ریشمی کوٹ ہے، اللہ کے نبی کو پہلے نہیں پتا ہوگا، یا جبرائیل نے آ کر بتا دیا کہ اس میں سلک ہے تو آپ نہیں پہن سکتے. لیکن آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں مرد کئی طرح سے ریشم پہننے لگ گئے. پہلے تو ایک ہی لفظ تھا جی، مردوں کے لیے پیور سلک، کہ کوئی شرٹ ہے یا کرتا ہے. اب اس کے کئی مختلف رنگ آ گئے نا، را سلک ہے، بعض دفعہ شیروانی ہوتی ہے، بعض دفعہ سلواریں کاٹن کی ہوتی ہیں، شرٹس، اور خاص طور پہ دلہا کے کپڑے، قیمتی کپڑے ریشم کے. تو مرد کے لیے ریشم کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. پھر الصلاۃ فی ثوب الاحمر، سرخ کپڑے میں نماز پڑھنا، یعنی کیا مرد سرخ کپڑا پہن سکتا ہے؟ عن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو جحیفہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فی قبت حمراء من آدم، چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں دیکھا. آدم کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ آدم نہیں ہے جو حضرت آدم تھے. دیکھیے، آدما جو ہوتا ہے نا، یہ مٹی کو بھی کہتے ہیں. آدم، آدمی، چمڑی والا، کھال والا، گندمی رنگ کا. تو کبا کیا ہے؟ خیمہ. ہمرا سرخ، من آدم خیمہ تھا، یعنی جو مٹی میں لگایا ہوا تھا. ورائی تو بلالن، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بلال کو، اخذ ودوا. ہاں جی، ودوا کا کیا لفظ ہوگا؟ واہ پہ زبر. کہ میں نے دیکھا بلال کو کہ وہ پکڑ رہے تھے ودوا، واہ پہ زبر، وضو کا پانی، یعنی جب آپ کا وضو کا جو پانی بچا تھا، وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی وہ لاتے، ورائت الناس، پھر میں نے دیکھا لوگوں کو، یبتدیرون ذالک الوضوء، آپ اس کو لیتے، اور فمن اصاب منہ شیئا، پھر جس کو اس میں سے کچھ مل جاتا، فتمسح منہ، پھر اس کو مل لیتا اپنے اوپر، ولم یصب منہ شیئا، اور جس کو اس میں سے کچھ نہ ملتا، اخذ لے لیتا، من بللی یدی صاحبہ، تری اپنے بھائی کے ہاتھ کی. یعنی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کے وضو کا جو بچا ہوا پانی تو اس کو لینے کی جلدی کرتے، کسی کو مل جاتا کسی کو نہ ملتا، تو جن کو نہ ملتا پھر وہ اپنے بھائی کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ جوڑتا، اس پہ کچھ گیلا پن ہوتا تو اس کو بھی لیتے. محبت کی بات ہے. اب یہ کام ہم کسی بزرگ سے یا کسی پیر سے کر سکتے ہیں یا کسی اور انسان کے وضو کا پانی؟ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی کا مقام کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج شرک پھیل گیا بعض دفعہ ایسی چیزوں سے. اور میں نے خود ایک کلپ دیکھا کہ جس میں ایک صاحب اپنی بیماری کا کوئی قصہ سنا رہے تھے، اور پھر جو ان کے مسلک کے بڑے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جن کو لوگ بہت مطلب پوجنے کی حد تک ان سے مطلب فیض لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے منہ میں کلی کی، اور کلی خوب منہ میں کلکاریاں کی، پھر مجھے کہا منہ کھولو، پھر میں نے وہ منہ کھولا تو میں نے اپنے منہ میں ڈالا تو اس کے بعد میں ٹھیک ہو گیا. یہ انسانی ناطے سے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی برداشت بھی کرتا ہے نا، لیکن بعض دفعہ اندھی عقیدت ہو جاتی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ وہ میرے پیر صاحب کے یا جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے منہ کا جو لعاب ہے اس کی برکت سے میں ٹھیک ہو گیا. اور ملنا منہ پہ اور کپڑے، یہ تو عام باتیں ہیں نا، تو یہ ایسا نہیں کر سکتے کسی اور کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور تھا. ٹھیک ہے. ثم رأيت بلالا، پھر میں نے دیکھا بلال کو، اخذ انزۃ، آپ نے ایک نیزہ لیا. انزا کہتے ہیں نیزہ، اس دور میں لوگ باہر جاتے تھے تو لکڑیاں ساتھ رکھتے تھے، جہاں زمین کھودنی پڑتی تھی تو کھودتے، وہ جیسے ایک چھوٹی سی کئی سی نہیں ہوتی، لکڑی کا ایک ڈنڈا جس کے آگے چھوٹا سا ایک اوزار لگا ہوتا ہے زمین کھودنے کا. فرق زہا، پھر اس کو گاڑ دیا. وخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی حلت حمرا، آپ نکلے اس حالت میں کہ آپ نے پہنا ہوا تھا سرخ جوڑا، مشمرن، دامن اٹھائے ہوئے، یعنی اس کو اتنا لمبا تھا کہ اس کو نیچے سے اٹھایا ہوا تھا، اور آپ باہر نکلے. صلی الى الانزتی بالناس رکعتین، پھر آپ نے لوگوں کو اس سنزے، یعنی وہ سمے ایک سترا بنا لیا نا انزا جو تھا، اس کے پیچھے لوگوں کو دو رکعتیں نماز پڑھائیں. ورائت الناس والدواب، اور میں نے دیکھا کہ لوگ اور چوپائے، یمرون بین یدی الانزتا، گزر رہے تھے نیزے کے آگے سے تیزی سے. ٹھیک ہے. اب اس میں دو تین باتیں، پیچھے تو جو واقعہ تھا وہ تو ہے، لیکن جو ادھر باب میں کیا ہے کہ آپ کے اوپر سرخ جوڑا تھا. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ بالکل وہ سرخ نہیں تھا جیسے عورتوں کا سرخ کپڑا ہوتا ہے، بلکہ یہ دھاریاں تھیں. یمن سے جو کپڑا آتا تھا وہ عموماً دھاری دار تھا. آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے ایک کپڑا بہت پہنتے تھے مرد جس کو پٹا بولتے تھے، سٹرپس ہوتی تھیں، پٹے کا کپڑا جس میں ایک سفید دھاری ہے تو ایک کالی ہے تو ایک سرخ ہے، یعنی ہلکا سا اس میں اثر ہوتا ہے دوسرے رنگوں کا. تو اس کی بات ہے، یہ بالکل کھلا ہوا سرخ رنگ مرد اگر پہنے، اور خاص طور پہ وہ اگر عورتیں پہنتی ہیں یا کفار پہنتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن بغیر اس کے، جیسے اب بعض ٹی شرٹس ہیں اس میں کوئی رنگ لگا ہوا ہے، شرٹس ہیں کوئی ایسی ہے جو گھلا ملا سے جس کو دیکھ کے فیلنگ آتی ہے یہ مردوں کا، تو وہ اور بات ہے. لیکن بالکل عورتوں کی طرح اب سرخ شیروانی اور اس پہ سلوا ستارہ موتی بھی کریں تو وہ پھر نسوانیت کا ٹچ آ جاتا ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. الصلاۃ فی سطوحی والممبر والحشب، چھت، ممبر اور لکڑی پر نماز پڑھنا. عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، حضرت سہل بن سعد سے روایت کی گئی، وقد سئلا، اور پوچھا گیا، من ایہی شئین الممبر، کہ آپ کا ممبر کس چیز کا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر سے ٹیک لگاتے تھے وہ کس چیز کا تھا. فقالا، کہنے لگے، ما بقی ابن ناس یعلم منی، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، یعنی چونکہ یہ قریب رہتے ہوں گے دیکھتے تھے، کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. ہوا من اصل الغابہ، وہ غابہ کی جڑی بوٹیوں سے تھا. اصل کا لفظ قرآن میں پڑھا آپ نے کہیں؟ کسی سورت کا نام ذہن میں آتا ہے اصل سے؟ اب سب مسلمون، کسی قوم کا ذکر آیا؟ ناشکری کی تھی انہوں نے. قوم سبا, قوم سبا اللہ نے ان کو بہت بڑے بڑے باغ دیے تھے لیکن ناشکری کی, تو وہاں یہ لفظ آتا ہے کہ ان کے جو پھلدار درخت اور چیزیں تھی وہ اصل میں بدل دی گئیں, یعنی جڑی بوٹیاں کہہ لیجئے, جیسے سوکھی وہ جھاڑیاں نہیں ہوتی وہ ہے. تو گابا ایک جگہ ہے, وہاں سے جو ایک ایسی اصل تھی جھاؤ کہہ لیں سوکھی جھاڑیاں, اس سے وہ بنا ہوا تھا. امیلہ فلان مولا فلانتن, جس کو بنوایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فلاں عورت کے فلاں غلام نے, یعنی ایک عورت تھی اس کے غلام نے آپ کے لیے تیار کیا, لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے لیے. یہاں آپ کو ایک بات اشارتاً پتہ چلی ہے, اس کو کلیئر کر دوں کہ مسجد نبوی کا سب سے پہلا ممبر جو بنایا گیا تھا وہ ایک عورت نے بنایا تھا. روایت ملتی ہے کہ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو شروع میں آپ کیا کرتے, ایک درخت تھا چھوٹا سا اس کو ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. عورتوں میں سے یہ عورت جس کا ذکر اب ہم یہاں پڑھ رہے ہیں, اس نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے نبی اس طرح کرتے ہیں, اس نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ ان کے لیے ایک ممبر بناؤ. جو ہی آپ نے خطبہ دینا شروع کیا تو بچے کے رونے کی آواز آ گئی, جیسے ایک چھوٹا بچہ روتا ہے نا, یہ نا یہ کچھ اس طرح کا لفظ ہے اون اون کرنا. آپ اپنے ممبر سے اترے, دیکھا تو اس درخت کے پاس سے آواز آ رہی تھی جس کو پہلے آپ ٹیک لگا رہے تھے. پھر آپ نے وہاں اپنے لب رکھے, کچھ کہا تو آواز بند ہو گئی. پھر آپ واپس آئے, آپ ممبر پہ آ کے لوگوں کو کہنے لگے کہ آج یہ درخت رو رہا تھا کہ کل تک تو میرے ساتھ ٹیک لگا کر اللہ کے نبی خطبہ دیتے تھے لیکن آج میں اس سے محروم ہو گیا, پھر میں نے جا کر اس کو تسلی دی تو وہ چپ ہوا. نبوت کا معجزہ, میں اور آپ نہیں کر سکتے ایسا کوئی کام, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان بے جان چیزوں میں بھی حصہ. جیسے یہ آپ حدیث کی کلاس لے رہے ہیں, آپ کو تو نہیں پتا لیکن ہو سکتا ہے ہر فرائیڈے کو اور ہر دن جب بھی کلاس ہو یہ زمین کے ٹکڑے کتنے خوش ہوں. آپ کہتے نہیں یا نہیں کرتے, ہم کہیں اور چلتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں, اللہ نہ کرے ایسا ہو تو یہ جگہ بھی روئیں گی. یہ سب چیزیں ابزارب کر رہی ہیں آپ کو مجھے. آپ جب یہاں آتے ہیں بیٹھتے ہیں نا, پھر آپ اٹھ جاتے, آپ کو نہیں پتا جس جگہ پہ آپ بیٹھتے ہیں وہ جگہ آپ کے لیے کتنی دعا کرتی ہے. تو یہ چیزیں قیامت کے دن اپنی اصل میں اور زیادہ کھل جائیں گی. تو سورہ زلزال میں آتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها, یہ زمین اپنی خبریں دے گی. تو بہرحال یہ وہی جگہ ہے کہ ایک عورت کے غلام نے وہ تیار کیا. جب وہ تیار ہو گیا, وقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ املا وودیا, جب وہ تیار ہو گیا تو رسول اللہ اس پر کھڑے بھی ہوئے اور قبلہ رخ بھی ہو گئے. فاستقبل القبلۃ, قبلہ رخ ہوئے, وکبرا, اور تکبیر کہی, وقام الناس خلفہ, اور لوگ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. فقرآ, پھر آپ نے قرأت فرمائی, ورکعہ, اور رکوع کیا, ورکع الناس خلفہ, تو لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے رکوع کیا. ثم رفع راسہ, پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا. ثم رجع, پھر آپ لوٹے کدھر, کہہ کر, تھوڑا سا پیچھے, یعنی جہاں کھڑے تھے نا اس سے تھوڑا سا پیچھے آگے. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کہ فسجد علی الارض, پھر آپ نے مسجد نبوی کی یعنی جو زمین تھی اس پر سجدہ کیا. ثم عاد الی المنبر, پھر آپ واپس گئے منبر کی طرف. ثم قرا, پھر قرأت کی. ثم رکع, پھر رکوع کیا. ثم رفع راسہ, پھر اپنے سر کو اٹھایا. ثم رجع, پھر لوٹے, کہہ کرا, پیچھے کی طرف. حتی سجد بالارض, پھر زمین پر سجدہ کیا. فہذا شانہ, تو یہی قصہ تھا منبر نبوی کا. دو تین باتیں اس میں. پہلی بات ہے کہ امام جو ہے نا مقتدیوں سے اونچی جگہ پر کھڑا ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی منبر پہ تھے, صحابہ نیچے تھے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہاں سجدہ کرنے کی جگہ نہیں تھی تو سجدہ نیچے کرتے تھے. آپ یہ سمجھے جو بات, کیا پیچھے ہوئے, کیا ممبر پہ کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, اب سجدہ کرنا ہے تو ممبر اتنا بڑا نہیں ہے تو نیچے اترتے, پیچھے ہوتے, نیچے ہوتے, پھر زمین پہ سجدہ کر کے دوبارہ ممبر پہ چلے جاتے. یہ قسم کا عمل تھا کہ اگر کبھی ایسے حالات ہوں کہ نماز پڑھانے والا تھوڑا سا اونچی جگہ پر ہو تو دوسرے نیچے ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد الصلات علی حصیر, چٹائی پر نماز پڑھنے کا بیان. حصیر حسر سے, یہ جو بھوسی ہوتی ہے نا چٹائی, آپ دیکھیں نا سوکھی چھال ہوتی ہے کھجوروں کی. آج کے دور میں چٹائیاں تو پلاسٹک کی اور آرٹیفیشل چیزوں کی ہے نا, پہلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. کھجوروں کے درختوں پہ جو لمبے لمبے پتے ہوتے تھے نا, جب وہ سوکھ جاتے تھے تو اس کو چٹیا کی طرح بن لیتے تھے, تو اس کی چٹائی ہوتی تھی. اس کا ذکر ہے ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان جدتہ ملائکہ, حضرت انس سے روایت ہے کہ ان کی دادی ملائکہ رضی اللہ عنہ کیا کیا, انہوں نے دعوت کی, بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ رسول اللہ کو لی تعامن کھانے کے لیے, آپ کو کھانے کی دعوت دی, صنعت لہو جو انہوں نے خود ان کے لیے پکایا تھا. ایک عام انسان بھی اللہ کے نبی کی دعوت کرتا ہے اور آپ جا کے کھا لیتے ہیں. کون تھی انس کی دادی؟ انس کون تھے؟ خادم. تو خادم کی دادی کے گھر کھانا, اس سے آپ کو اللہ کے نبی کا مزاج بھی سمجھ آئے گا کہ آپ بہت ایزی گوئنگ تھے, آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتے تھے. پھر کیا ہوا؟ فاکلا منہو, پھر آپ نے اس میں سے کھایا. ثم قال, پھر فرمایا قومو, کھڑے ہو جاؤ. فلی اصلی لکم, میں تمہارے لیے نماز پڑھوں, یعنی نماز کا وقت ہو گیا. قال انس, انس کہتے ہیں, فقمت الى, پھر میں نے ایک چٹائی کو اٹھایا جو حسیر یعنی وہ چھال کی تھی, کھجور کی چھال کی تھی. قد تحقیق اسود من طولی ما لبسا, بہت سیاہ ہو گئی تھی کثرت استعمال کی وجہ سے. طولی ما لبسا کیا مطلب کیا؟ کہ بہت عرصہ استعمال ہوئی تو رنگ بدل گیا, پرانی لگ رہی تھی. خیر کہتے ہیں کہ مجھے ذرا اچھا نہیں لگا کہ اللہ کے نبی اب اس پہ نماز پڑھیں گے, لہذا فندحتہ, پھر میں نے اس کو صاف کیا, دھویا بیما عین پانی کے ساتھ. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد وصففت انا والیتیم, کہتے ہیں پھر میں نے صف بنائی اور ساتھ ایک یتیم بچے نے آپ کے پیچھے صف بنائی. وراہ, اس کے پیچھے, والعجوز من وراء انار, بڑھیا ہمارے پیچھے تھی. سمجھ آ رہا؟ اللہ کے نبی, پھر پیچھے حضرت انس اور ایک کوئی اور بھی کوئی یتیم بچہ وہاں ہوگا, اور تیسری صف میں صرف ان کی دادی تھی. کیا پتا چلا کہ جب ایک عورت ہو, دو مرد ہوں, تیسرے امام ہو, تو امام آگے, دو مرد پیچھے, عورت پیچھے ہوگی. اور اسی طرح سے پھر اور بھی چیزوں کو دیکھیں گے. فصلی لنا رسول اللہ رکعتین, اللہ کے نبی نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی. ثم انصرف, پھر آپ واپس تشریف لے گئے. کتنا خوبصورت تصور آتا ہے, دیکھیں اللہ کے نبی کتنے ایزی گوئنگ تھے. پرانی چٹائی ہے, غریب بڑھیا کے گھر میں کھانے کے لیے آئے ہیں, نماز کا وقت ہو گیا ہے. اور نماز کون سی, اب یہ نہیں پتا چلا فرض ہے کہ نہیں, بس دو رکعت تھی, یا تو سفر کی وجہ سے دو رکعت تھی, ہو سکتا ہے نفل میں, لیکن جماعت تھی. اور اس میں یہ پتا چلا کہ عورت اکیلی بھی ہو تو جماعت میں کھڑی ہو سکتی ہے, مرد اکیلا نہیں ایسے کھڑا ہوگا. جی آپ سے پوچھ لیتی ہوں, ایک مرد ہو اور ایک امام ہو تو کیسے کھڑے ہوں گے؟ اکٹھے کھڑے ہوں گے. شاباش, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, پڑھانے والا کھڑا ہوگا تو پڑھنے والا اس کے رائٹ سائڈ پہ. چلیے, اتنے میں ایک اور آ گیا تو کیا کریں گے؟ جی, ایک پہلے امام کے ساتھ کھڑے تھے رائٹ سائڈ پہ, اب ایک اور آ گیا تو وہ امام کے لیفٹ پہ نہیں کھڑا ہوگا, وہ اس کو پکڑ کر دونوں اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. جی یہی ہے. جی بہت اچھا سوال ہے کہ اگر ہسبینڈ وائف دونوں پڑھے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں, آف کورس مرد آگے کھڑا ہوگا, بیوی پیچھے. برابری کا کوئی تصور نہیں کہ آپ کے جی بیوی تو ہے, اگر مرد کے ساتھ بھی کھڑی ہو جائے عورت الگ ہی رہے گی. ہاں جی,
اگر بیٹا آگے نماز پڑھا رہا ہے تو ماں پیچھے,
بیوی پیچھے,
کیونکہ خالی اگر صرف وہ ایک پڑھا رہا ہے تو, اور وہ چھوٹا ہے, دوسرا چھوٹی عمر میں ہے,
وہ چھوٹی عمر والے کو اپنے بیٹے کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا کر دیں اور آپ پیچھے کھڑی ہو جائیں. لیکن یہ بتائیں کہ جو پڑھا رہا ہے وہ ٹھیک, اس کو نماز کا پتہ ہے, طہارت کا سب پتہ ہے, پھر ٹھیک ہے. بلکہ یہ بہت اچھی بات ہے بچوں کو اس پہ راغب کریں. آپ, میں نے ہی اپنے بچوں کو جماعت کا عادی کرنا ہے, باپ تو کریں گے تو کریں گے. سچی بات ہے, آج سے نیت کر, گھر میں ظہر فرسٹ اسٹیپ پہ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ چلو بیٹا تم جماعت کراؤ میں ساتھ ہوں. آہستہ آہستہ ٹرن لیتے ہیں نا, گاڑی ہے اس کی سپیڈ کم کرتے ہیں, پھر یو ٹرن لینا ہوتا ہے, ٹائم لگتا ہے. اب ہم جس معاشرے میں, ادھر آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے, باپوں نے بعض دفعہ ذمہ داری کو محسوس ہی نہیں کیا. میں حیران ہوں وہ باپ جو مسجد کو چھوڑتے ہی نہیں ہے, ان کے بیٹے نماز نہ پڑھیں, تو گڑبڑ ہے کوئی, ایسے ہو نہیں سکتا. اس میں بہت کچھ ہے, اس لیے ہمیں اس کی فکر لگنی چاہیے. چھوٹے بچوں کو اپنے مردوں کے ساتھ بھیجیں. یہ بچے جو آپ کے, یہ جو بچہ اب کھڑا ہے یہ کتنے سال کے؟ ماشاء اللہ بیسٹ ایج ہے اس کو اپنے باپ کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, جو اس آپ کے گھر میں بڑا ہے, جس کے ساتھ اس کو ساتھ بھیجیں. چھ سال ہے یہ, تو اگلے سال ماشاء اللہ نماز کا مکلف ہو رہا ہے. چار سال, پانچ سال, جو بچہ شعور کی عمر ہے اس کو ضرور بھیجیں, اور بچے خوش ہوتے ہیں. چلیے ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں بس. الصلاۃ علی الفراش, بستر پر نماز پڑھنا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، جو کون تھی؟ زوج نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. کتنا اچھا لگتا ہے حضرت عائشہ کے نام کے ساتھ یہ سننا، یا آپ کی کسی بھی بیوی کے نام کے ساتھ یہ سننا کہ جو نبی کی بیوی تھی. خیر، انہا قالت، انہوں نے فرمایا، کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رجلایا فی قبلتہ، کہتی ہے میں سو رہی تھی، انام میں سو رہی تھی، بین یدی درمیان رسول اللہ کے، و رجلائی ہی فی قبلتہ، اور میرے دونوں پاؤں قبلے کی طرف ہوتے. فاذا سجدا، پھر جب آپ سجدہ کرتے، غمزنی فقبضت رجلیا، آپ مجھے تھوڑا سا دباتے، یعنی اشارہ کرتے پاؤں کے ساتھ، جس تھوڑا سا احساس دلایا جاتا ہے، فوراً کہتی ہے میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، فقبضت رجلیا، اپنے پاؤں کو سمیٹتی، فاذا قاما، پھر جب آپ کھڑے ہو جاتے، بسطتهما، پھر میں ان کو پھیلا لیتی. قالت، کہتی ہیں، والبیوت، اور گھر، یومئذ، ان دنوں میں، لیس لہا فیہ مصباح، ان میں چراغ بھی نہیں ہوتے تھے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے اس میں. پہلی بات دیکھیں کہ اللہ کے نبی نفل پڑھ رہے ہوتے تھے نا رات کو، تو بیوی سو رہی ہے، ڈسٹرب نہیں کرتے تھے کہ اٹھو تم بھی ضرور پڑھو، ہو سکتا ہے ان کو پڑھنے نہ ہو، ہو سکتا ہے وہ نہ پڑھنا چاہتی، دونوں بات موجود ہیں. دوسری بات، آپ سو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، تو بستر پہ ہی ہوتا تھا یہ معاملہ. نبی کا گھر جو عائشہ کا حجرہ کتنا ہے، اس سفر تو مجھے بہت ہی غور کا موقع ملا. آپ کہتے ہیں نا حجرہ عائشہ میں تو اللہ کے نبی دفن ہے، یقین کریں یہ ہمارے اس کمرے سے بھی آدھا ہوگا جس میں ہم بیٹھے ہوئے سوتے ہوں گے دونوں، تو پیچھے اتنی جگہ بھی نہیں کہ آپ ذرا وہاں سائڈ پہ ہو کے ایک جائے نماز بچھا لیں. یعنی جتنا بچھونا ہے نا اتنا کمرہ. اور اللہ کے نبی کھڑے ہوتے تھے تو وہ آگے پاؤں کھلے ہوتے تھے، جب سجدہ کرنا ہوتا تو جگہ نہیں ہوتی تھی، تو آپ اشارہ کرتے یا اپنے پاؤں سمیٹتی تو آپ سجدے میں جاتے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مٹی کے سوا بھی باقی جگہوں پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، بستر پہ کرتے تھے. پھر دوسری بات یہ کہ عورت کو ہاتھ لگا رہے ہیں نماز کے دوران، ہاتھ لگا رہے ہیں یا پاؤں سے کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں نا، تو وضو نہیں ٹوٹا. آج بہت مشہور فیکٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں عورت کو ہاتھ ہی لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہے. پھر تو آپ دیکھیے کہ طواف کی حالت میں تو کہیں نہ کہیں ٹچ ہو ہی جاتا ہے بندہ، کسی بھی نیت سے ہاتھ لگائیں، اسے کوئی خاص معنی مراد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کسی عورت سے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی، اسے کچھ لے دے رہے تھے، ہاتھ لگ گیا، وضو ٹوٹ جائے گا. یہ کیا سوچ کہ عورت نجس ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے نماز پڑھتے ہوئے، وہ پاؤں پھیلاتی تھی، یہ کیوں کہا کہ ان دنوں چراغ نہیں ہوتے تھے؟ یعنی اللہ کے نبی اندھیرے میں پڑھ رہے ہوتے تھے کہ ان کو آگے لیٹی بیوی نہیں دکھتی تھی، آگے پوری نہیں لیٹتی ہوں گی، تھوڑے سے پاؤں ہی تھے نا. یعنی اس تنگی ترشی میں آپ کی زندگی گزرتی تھی اور آپ عبادت کرتے تھے. اللہ سے دعا کریں کہ بس ہمیں ان نعمتوں کی قدر دے دے. پھر بات ہے اگلی حدیث ساتھ لے لیتے کیونکہ موضوع ایک ہی ہے، اسی کی کنٹینیوشن ہے. وانہا رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وہی بینہ وبین قبلتی علی فراش اہلہ اعتراض الجنازتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اپنے گھر کے بستر پر نماز پڑھتے اور وہ خود آپ کے اور قبلے کے درمیان جنازے کی طرح لیٹی ہوتی. دیکھیے یہاں پورا بتا دیا کہ جنازہ کیسے ہوتا ہے، بالکل اپوزٹ ہوتا ہے نا، یعنی آپ سیدھے ہیں تو وہ 90 کے اینگل پہ، یعنی بالکل سامنے ہوتی تھی اور آپ پڑھ لیتے تھے. تو اس سے زیادہ واضح ہو گیا کہ بستر پہ نماز پڑھی تھی، کیونکہ پہلی میں یہ تو تھا کہ آپ لیٹ ہوئی تھی لیکن یہ نہیں پتا چل رہا تھا تو سیدھے تھی. تو اس سے کیا پتا چلا کہ سوئے ہوئے شخص کے پیچھے آپ اگر مجبوراً نماز پڑھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. گھروں میں بعض دفعہ ایسی سیٹنگ ہوتی ہے کہ بستر ہے اور جائے نماز صرف اس کے پیچھے بھیج سکتا ہے، ایسی ہوتی ہے نا سچویشن، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نیت تو نہیں ہے نا آپ کس کو سجدہ کرنے کی، اب نیت سے آپ دیکھیں آپ کسی کو سامنے کر کے سجدے کرنے لگ گئے وہ درست نہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ سامنے جو شخص ہے وہ سویا ہو. اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے، بیڈ پہ کوئی لیٹا ہے تو آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا اٹھے، ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے اللہ نے ہمیں اتنی کشادگی اور وسعت دی ہوئی ہے. تو یہ تھی چند باتیں، کوئی مسئلہ ان باتوں میں جو آپ پوچھنا چاہیں تو پلیز موسٹ ویلکم.
جی پڑھ سکتے ہیں, ہمارے ہاں کہتے ہیں نا نہیں پڑھ سکتے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت اندھیرا نہ کریں, لیکن یہ یاد رکھیں اندھیرا ہو کے روشنی, آنکھیں کھلی رکھیں گے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ یہود آنکھیں بند کرتے ہیں نماز میں, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ان کی مخالفت کرو, آنکھیں کھولو. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ فوکس ہو جائے, حالانکہ سائنس نے بھی یہ بات کہہ دی اور آپ ایکسپیرینس سے بھی دیکھیں, آپ آنکھیں کھلی رکھیں تو آپ اپنا جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں. ابھی میں آنکھیں بند کروں گی نا میری آنکھوں کے سامنے ریل چلنی شروع ہو جائے گی. آنکھیں بند ہوتے ہی ذہن کی کھڑکی کھل جاتی ہے, تو پھر آنکھیں کھلی رکھیں گے. جی آپ
اگر ہم کسی کے یہاں گیسٹ جا رہے ہیں اور وہیں پر تصویر وغیرہ ہے, تو ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟
پھر آپ وہاں ان کی تصویر اگر کوئی بالکل سامنے آ رہی ہے تو اس کو رکھ دیں اور بعد میں ٹھیک کر دیں, ٹھیک ہے؟ پھر وہ خود ہی, اور بھول بھی جائے ریڈی کر کے بعد میں دیکھیں گے تو ان کو خود ہی شاید احساس ہوگا, لیکن منہ سے کچھ نہیں کہ ڈپینڈ کرتا ہے کدھر گیا نا. جی نہیں ہو سکتی, ہپس دکھتے ہیں نا لمبے چوک سے, تو جی ایسی چیزیں باہر بھی پہننی نہیں چاہیے عورتوں میں بھی, اور نماز تو اس میں نہیں ہوگی. اس کے لیے یہ کہ آپ لوز پہنے, آگے اس میں آئے گا موضوع, لیکن پاؤں جو ہے نا اس کی ٹاپ چھپنی چاہیے, جیسے کھلا فلیپر ہے, ٹراؤزر ہے, پاجامہ ہے, کچھ بھی ہے, آپ اپنے پاؤں کو کور کریں گے اوپر سے نماز پڑھ. یہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے, میں اس لیے بول رہی ہوں کہ شاید آپ میں سے کوئی اگلے ویک یا اگلی کلاس سے پہلے اس پہ عمل کر لے. پاؤں کی چھت چھپنی چاہیے, بیسٹ تھنگ ہے ساکس پہن لیں, ابایا پہن لیں اور بھی اچھا, سب سے مجھے تو ایزی ابایا لگتا ہے. ابائے میں پورا کھلا جسم ہوتا ہے, جیسے مرضی جھکیں کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور کچھ بھی نہ ہو تو لیس ہے کہ اپنا جو ٹراؤزر ہے اس کو لوز کر کے پاؤں کے اوپر کر لیں. اس کی نہیں, دیکھیے جب آپ زمین پہ بیٹھ کے پوری نماز نارمل پڑھتے ہیں پھر تو آپ سجدہ نیچے بستر پہ کر لیں گے, لیکن کچھ لوگ ہیں وہ جھک نہیں پاتے یا آگے ٹیبل چیئر, تو اس وقت پھر بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ جھکتے تھے, رکوع میں جھکتے تھے تو سجدے میں اس سے تھوڑا سا زیادہ جھکتے تھے. پھر اب یہ نہیں کر سکتے کہ کشن رکھ کے ان کشن پہ یا اس پہ کرسی پہ سجدہ کریں. کر سکتے ہیں, لیکن نیکسٹ ٹائم بھی نماز پڑھنے سے پہلے ہی آپ اس کا ارینجمنٹ کر لیں کہ لوز بڑی چادر بنا لیں. اب وہاں اتنی اچھی یہ مصری چادریں ہوتی ہیں, سر پر ڈال لیں تو پورا جسم اس میں, وہ ایک قسم کا تھیلا ہی ہوتا ہے. تو نماز کے لیے ایسا اہتمام ضرور کیا کریں, چادر نہیں دوپٹہ, جیسے ململ کے دوپٹے ہمارے کلچر میں, اس میں نہیں پڑھنی. جی یا کریں تو پھر ڈبل کر لیں, کیئرفل ہو جائیں کہ کھرے نہ کھلے نہ, اور ذرا سا موٹا اور ٹھہرنے والا دوپٹہ استعمال کریں. ڈپینڈ کرتے کتنا چھوٹا بچہ ہے, اگر بہت چھوٹا ہے تو نہ ٹوکے, اس کا کھڑا ہونا ہی بہت ہے, اور آپ اپنا فوکس کر لیں, پھر بعد میں جب نماز پوری ہو جائے نا پھر بتائیں. ہاں لیکن اگر بالغ بچہ ہے صحیح تو اس کو تو پھر مسئلہ ویسے ہی پتا ہوگا نا. آن لائن سے لکھتی ہیں کہ ہمارے کلچر میں تو یہ بھی معروف ہے کہ بیڈ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں. جی کلچرلی تو یہ بہت کچھ ہے, لیکن اسلامیکلی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چلیے پھر یہاں رکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ علم نافع دے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں نے جو مجھے یہ بتا دیجئے کہ 251 تک ہی ہم نے ڈن کیا ابھی حدیث, یا ہم نے اس سے آگے پڑھی ہے؟ 252 تک کر لیا. چلیے جزاک اللہ خیر. چلیے ان شاء اللہ تعالی ہم دیکھ لیتے ہیں, ایک ریکیپ کر لیتے ہیں آج کے لیسن کا. الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہمیں کلیئر ہوئی ہوں گی, ہے نا جی. سب سے پہلے دیکھیے حدیث نمبر 244 جب آپ نے دیکھی تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں مردوں کے ساتھ اور کون ہوتی تھی؟ خواتین بھی ہوتی تھی. بالکل, فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پڑھا کرتے تھے؟ بہت ارلی پڑھتے تھے, بالکل کہ اندھیرا ہوتا تھا. اچھا, عورت کیا ایک ہی چادر کے اندر نماز پڑھ سکتی ہے؟ پڑھ سکتی ہے, بالکل ٹھیک ہے. نمبر 2 بتائیے کہ اگر کوئی ڈریس پہ, چادر پہ کوئی امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے, نقش و نگار بنے ہوئے ہیں, تو کیا اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بڑے خوبصورت سے ڈیزائنز ہیں, نقش و نگار ہیں, جی بالکل پڑھی جا سکتی ہے. لیکن کس چیز کا خیال رکھنا ہوگا؟ فوکس رہیں, جی اوائڈ, بالکل, کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں تو پھر اوائڈ کرنا چاہیے. ठीक है, वैसे भी करना चाहिए क्योंकि हम इतने फोकस्ड होते नहीं ना, तो डिस्ट्रैक्शंस को हम जितना कम कर सकें उतना कम कर लें, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी कारपेट पाक है यानी इस पे बजाहिर कोई नजस नहीं है, गंदगी नहीं है, तो क्या उसमें नमाज पढ़ी जा सकती है डायरेक्ट कारपेट पे? जी बिल्कुल पढ़ी जा सकती है। अच्छा, तस्वीरों का क्या मामला है? जी, अगर सलीब यानी जो क्रॉस का साइन होता है या तस्वीरें हैं कपड़ों में या किसी और जगह पर, तो नहीं पढ़ सकते जी, उसको हटाना होगा। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशमी कोट में नमाज पढ़ी, क्या पढ़ सकते हैं मर्द? रेशमी कपड़े पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते जी, क्योंकि आपने फिर उसको उतार दिया था। बिल्कुल। अच्छा, मर्दों का रेड कलर पहनना कैसे है, क्या रेड कलर पहना जा सकता है? धारीदार, बिल्कुल, नॉट कंप्लीट रेड, बिल्कुल कंप्लीट रेड की इजाजत नहीं है, फुल रेड को अवॉइड करना चाहिए, और खासकर ऐसी चीजें जिनमें कि औरतों की भी मुशाबहत हो रही हो। नॉट फेमिनिन रेड, बिल्कुल सही के औरतों जैसे जो रेड है वो नहीं पहनना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि मस्जिद नबवी का सबसे पहला जो मेंबर था वो किसने बनवाया था? जी, मस्जिद नबवी का सबसे पहला मेंबर, एक औरत ने बनवाया था। बिल्कुल, इससे क्या पता चला, इमाम मुक्तदियों से क्या ऊंची जगह पर खड़ा हो सकता है? जी बिल्कुल खड़ा हो सकता है। अच्छा, अगर यूं समझ लें कि तीन मर्द और एक औरत नमाज पढ़ रहे हो, तो औरत कहाँ पे खड़ी होगी? घर में पढ़ रहे हैं, पीछे खड़ी होगी, बिल्कुल थर्ड लाइन में होंगी। और अगर दो मर्द हो तो फिर किस तरह पढ़ी जाएगी? दो मर्द अगर हैं तो बराबर में खड़े होंगे, एक ही लेन में बराबर में खड़े होंगे। अच्छा, जब शोहर और बीवी नमाज पढ़ रहे हैं तो क्या बीवी उस टाइम भी बराबर में खड़ी हो सकती है? नहीं, नहीं खड़ी हो सकती है। अच्छा, फिर बिस्तर पर नमाज पढ़ने के हवाले से आपने क्या देखा था? बिहाइंड, बिल्कुल ठीक है। औरत जब अकेले पढ़ रहे होंगे तो फिर वो पीछे खड़ी होंगी, यानी मिट्टी के अलावा किसी और जगह पर भी सजदा किया जा सकता है। जी, मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको? पढ़ सकते हैं बिस्तर पर भी? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को हाथ के से एक इशारा करके दबाकर बताया कि सजदे के लिए, तो वो अपने पैर मोड़ लेती थी, जिससे क्या समझ में आया, जिससे क्या बात आपको समझ में आई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कि मतलब औरत को हाथ लगाया जा सकता है ना, कि जैसे उन्होंने हाथ के इशारे से उनको पैर समेटने को कहा तो ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरो आप सबकी पार्टिसिपेशन का, और इंशाल्लाह ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं। जी बहुत इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं, इस पे हमने जो है वो जरूर इनके रिकैप्स भी करने हैं और इनको याद भी रखना है, क्योंकि अक्सर ऐसी सिचुएशन जहन में आती रहती हैं, है ना, तो उसको हमें फिर इससे हमारी इंशाल्लाह ताला नमाजों में भी बेहतरी आएगी, भी आगे भी जाएंगे और बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीर। अब आ जाते हैं आप लोगों की आईडीज की तरफ। अभी कुछ सिस्टर्स ने लिखा था कि उनको अभी तक आईडीज इश्यू नहीं हुई, तो आप सबने देखा था कि जो आपके फॉर्म्स हैं उसका टू प्रोसीजर्स थे ना, जो फर्स्ट प्रोसीजर क्या था, आपने फॉर्म फिल करना था, और स्टेप नंबर टू ये है कि आपने फी पे करनी है, राइट। तो जैसे ही आप फी पे कर देंगे तो फिर आपको आपकी आईडीज इश्यू हो जाएंगी। अच्छा, سسٹر کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے فی پے کر دی ہے لیکن اسٹل انہیں آئی ڈی نہیں ملی. تو انشاءاللہ آپ آ جاؤ اور دیکھ لیجئے. اگر آپ کی جی اٹینڈنس اسٹارٹ میں ہو گئی ہے سسٹرز, اگر آپ نے مارک نہیں کی ہے تو پلیز یہاں پر لکھ دیجئے. آلموسٹ اے ویک ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ اگر ہو سکے تو پلیز ایک ای میل کر دیجئے دوبارہ کہ آپ کو آئی ڈی نہیں ملی, تو جو ہماری سسٹرز ہیں وہ اس کو دیکھ لیں گی اور انشاءاللہ آپ کو آئی ڈی ایشو کر دی جائے گی, ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی جو سسٹرز ہیں جنہوں نے ابھی تک فارم فل کیا ہے لیکن فی پے نہیں کی, تو وہ جلدی سے پلیز کر دیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی آئی ڈیز اور آپ کی جو ہے وہ انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو وہ بھی مل جائے گا, آپ کے جو یہ ہیں جو آپ کو لنکس بھیجے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی پھر آپ کی اٹینڈنس بھی بالکل مارک ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلاس کے حوالے سے کچھ لنکس بھیجے گئے ہیں آپ تمام سسٹرز کو مل گئے ہیں, جن کو آئی ڈیز مل گئی ہیں ان کو مل گئے ہیں. جی بالکل, آپ کی آئی ڈی کے ساتھ ہی آپ کا لنک اور اٹینڈنس بھی جڑا ہوا ہے نا. جی ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالی اپنے اس پروسیجر کو کمپلیٹ کیجیے, اپنے رجسٹریشن پروسیجر کو, تاکہ آپ پوری کلاس سے پوری طرح فائدہ اٹھا سکیں. رائٹ, چلیے, جزاکم اللہ خیرن کثیرا. انشاءاللہ تعالی منڈے کو ملاقات ہوگی, انشاءاللہ منڈے کو کلاس میں ملیں گے. اپنا خیال رکھیے, اپنے لیسنز کو ریوائز کیجئے, تجوید اور گرامر کی پریکٹس ساتھ ساتھ کیجئے اور کوشش کیجئے کہ کلاس کے بالکل ساتھ ساتھ رہیں. اگر آپ ذرا بھی بیہائنڈ جائیں گے تو جب چیزیں پائلڈ اپ ہو جاتی ہیں تو ان کو کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا. چلیے انشاءاللہ پہ یہیں رکتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.